السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله وصلى الله وصلى الله على نور تجوش بنورها تدا. 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 زمین در حب اوچا دی پلک در عشق اوشدا. زمین در حب اوچا دی پلک در عشق اوشدا. محمد احمد محمود تیرا خالق سب ستور. محمد احمد محمود تیرا خالق سب ستور. قضو سب جود ہر موجود. قضو سب نور ہے پیدا. قضو سب نور ہے پیدا. اگر مانے محمد را نیا اردے پسی آدم. اگر مانے محمد را نیا اردے پسی آدم. نہ آدم یافت توبہ نمو از غرق نجینا. سبحان الذي أسرى. وصلى الله على نور تجوش بنورها تدا. وصلى الله على نور تجوش بنورها تدا. زمین در عشق سدا.
ماشاءاللہ. یہ ہم اشعار سماعت کر رہے تھے جن کا تعلق فارسی زبان سے تھا. یہ فارسی زبان کسی زمانے میں ہمارے ہندوستان کی فضا میں گونجتی تھی اور ہمارے اکابر اور افلاس نے اسی زبان کے نتیجے میں اس ملک ہندوستان پر حکومت کی تھی. خیر مشیت خداوندی کے تحت ہمارے اسلاف کا بھی جو ہے وجود ختم ہو گیا اور یہ اسلاف یہ زبان بھی جو ہے اب نایاب ہوتی چلی جا رہی ہے، لہذا ہم فارسی زبان سے محظور ہو رہے تھے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ نعت خواں یہ کہہ رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود ہی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو سجایا ہے، اگر آپ کا وجود نہ ہوتا تو آسمان و زمین کا یہ سنہرا کارخانہ نہ سجایا جاتا، نیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سامنے یہ حدیث بھی ہے لولا کلما خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ کو وجود نہ دینا ہوتا تو اس کارخانہ کائنات کو ہم نہ سجاتے۔ محترم حضرات، اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، چنانچہ کے ایک اردو تقریر سماعت کرتے ہیں جسے پیش کریں گے درج عربی سیشن کے ایک طالب علم زبیر ستاروی۔ ہم زبیر ستاروی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنی اردو تقریر پیش کریں، ان کا عنوان ہے عالم اسلام اور مسلم حکمران۔
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، نبی سے کچھ محبت ہے نہ ہے خوف خدا دل میں، نبی سے کچھ محبت ہے نہ ہے خوف خدا دل میں، مزہ آتا ہے تم کو حکمراں خدا بیزار محفل میں، زبانوں پر تمہاری اب نہیں ایمان کا نغمہ، زبانوں پر تمہاری اب نہیں ایمان کا نغمہ، خوش الہانی سے تم گاتے ہو انگلستان کا نغمہ، پسند آتا ہے تم کو خندر یورپ پر جدی کرنا، پسند آتا ہے تم کو خندر یورپ پر جدی کرنا، تمہارے سجدے سے محروم رہتا ہے خدا خانہ۔ جناب صدر اور محترم اساتذہ اکرام، جب 3 مارچ 1924 سے قبل اسلامی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں اور مسلم حکمرانوں کی زندگی کے اوراق کو الٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمارا ماضی بڑا شاندار اور پروقار نظر آتا ہے، کیونکہ اگر ایک طرف ہمیں خلفائے اربعہ جیسے جانباز سپہ سالار ملتے ہیں تو دوسری طرف ایرانی بادشاہی کو اسلام کے قدموں میں ڈال دینے والا سعد بن وقاص نظر آتا ہے، اگر ایک طرف بانی ہجری میں سربراہ اندلس راجا راڈک کو جہنم رسید کرنے والے طارق ابن زیاد اور موسیٰ بن نذیر جیسے شیر بدر ملیں گے تو دوسری طرف ترخیل سنگھ راجا داہر کی آنکھوں میں آگ ڈالنے والا محمد بن قاسم نظر آتا ہے، اگر ایک طرف جیپال کے ایوان میں زلزلہ برپا کر دینے والا محمد غزنوی ملے گا تو دوسری طرف 551 صلیبیوں کا سر توڑنے والے نور الدین زنگی کی شخصیت نمایاں ہے، اگر 398 میں راجا امن پال کی کھوپڑی اڑانے والے سلطان سبق تدین ہے تو دوسری طرف عیسائیوں کا پنجہ مروڑنے والا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، اگر ایک طرف میسور کی دھرتی میں جامع شہادت نوش کرنے والا خوددار سلطان ٹیپو ہے تو دوسری طرف سلطنت اسلام بیت المقدس کی حفاظت کرنے والا خلافت عثمانیہ کا آخری اور غیرت مند خلیفہ عبد الحمید ہے، غرضے سے جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا تو حق پرست حکمرانوں کی ایک جماعت نے ہر دور میں اس چیلنج کو قبول کیا اور وہ مردانہ وار سربتر کپن بردوش ہو کر میدان میں آ نکلے اور پہلے باطل کو چکنا چور کر دیا، جس کے نتیجے میں بدر کا میدان، احد کی پہاڑی، خندق کی لڑائی اور آتش کد ایران ہمارے قبضے میں رہا، اندلس کی سرزمین، البرا کا میدان، فرانس کا مارکا اور بھروچ کی زمین کے تنہا ہم مالک رہے، مصر سے ایشیائی کوچک تک، فارس سے اسکندریا تک اور خراسان سے آذربائیجان تک اسلامی جھنڈا ہم نے لہرایا، کیونکہ ٹل نہ سکتے تھے اگر زمین اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر زمین اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، خود سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، خود سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیز کیا چیزیں ہم تیز سلٹ جاتے تھے۔ محترم سامعین، یہ تھے ہمارے مسلم حکمراں اور یہ تھی ہماری کامیابیاں، مگر جب 1924 میں خلافت عثمانیہ کا شیرازم منتشر ہوا تو دنیا اسلام میں کہیں مصطفیٰ کمال پاشا جیسا انگریزوں کا وفادار نظر آیا، تو کہیں جمال عبد الناصر جیسا مغرب کا نشہ بردار نظر آیا، کہیں شریف مکہ جیسا عیاش اور بزدل حکمراں بن کر چمکا، تو کہیں احمد سکار نوکی جیسا مغرب کا ترجمان پیدا ہوا، جنہوں نے اسلامی ملک کے خلاف امریکہ کو اپنا واجب الاحترام آقا تو تسلیم کر لیا. وہ حکمراں جو انگلستان اور امریکہ کا وظیفہ خیال ہے, وہ شاہ عرب جو مسیحی سرداروں کی تصویروں کو اپنے سینے سے لگاتا ہے, وہ سلطنت اسلامیہ کا سربراہ جو مسلمان کو گرفتار کر کے مسلمانوں کو گرفتار کر کے امریکی جیت کے حوالے کرتا ہو, وہ شہنشاہ جو جزیرہ عرب میں یہود و نصارہ کو داخل کر کے فرمان رسول اخرج الیہود والنصارہ من جزیرۃ العرب کی توہین کرتا ہو. محترم سامعین, بے حسی کا عالم یہ ہے کہ آج دشمن ہماری لاشوں پر بیٹھ کر سب سے کامرانی کا جشن منا رہا ہے اور ہمارا حکمراں اس کی تعریف کر رہا ہے. آج ہمارے مجاہدین کے سروں کی سودے بازی ہو رہی ہے اور ہمارا ہی پر اس کا خریدار بن رہا ہے. ہمارے ہی خونوں سے رنگ ریلیاں منائی جا رہی ہے, مگر ہمارا حکمراں خانہ کعبہ کے بجائے وائٹ ہاؤس کے طواف اور امریکی صدر کے دروازے پر جڑی خم کرنے کو اپنا دینی فریضہ سمجھتا ہے. پچھلے دنوں امریکی پادری کے قرآن سوزی کے حرکت کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں غم و غصہ کی جہر دوڑ گئی, لیکن کیا یہ بے حسی کی انتہا نہیں کہ کائنات آبودی کے وسیر قبا پر پھیلے ہوئے 55 ممالک کے حکمرانوں میں سے ایک بھی صدائے احتجاج بلند نہ کر سکا؟ ہاں غیرت ان کو کیوں آئے جن کا خون رشوت سے زہر سے سفید ہو چکا ہے, عورتوں کے جرمت اور شراب کے مٹکے میں ڈوب جانے والے مسلم حکمراں اسلامی تاریخ کے روشن صفحات پر ایک سیاہ دھبا ہے جس سے رونق میں اجازت کجا اتنی تا زندگی کا قرار بھی مشکل ہے. تمنا ہے کہ کوئی راہ پر ان کو لگا دیتا, تمنا ہے کہ کوئی راہ پر ان کو لگا دیتا, کوئی آوار گانے دل کو منزل بتا دیتا. زمین پر پھیل جاتے اہل دل گرمے سفر ہو کر, زمین پر پھیل جاتے اہل دل گرمے سفر ہو کر, کوئی اس قافلے کو خواب غفلت سے جگا دیتا. محترم سامعین, حکمرانوں, دین کی حفاظت و سیانت تمہارا فریضہ ہے. ماں اور بہنوں کی عصمتوں کی چادروں کو تار تار ہونے سے بچانا ورثہ کا تقاضا ہے. بیت اللہ کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے. بیت المقدس کی بازیابی تمہارا کام ہے اور یہود و نصارہ کی اسلام دشمنی کا جواب دینا تمہارا ایمان ہے. تم نے ماضی میں باطن طاقتوں کو کچلنے اور ظلم استبداد کو مٹا کر عدل و مساوات کو فروغ دینے کے لیے عظیم الشان کوششیں کی, پھر یہ لیتے لال کیوں, یہ کیوں چنا کیسا, یہ پتے پیش کس طرح سے؟ یاد رکھنا, صداقت پر ایمان رکھنے کے باوجود اگر صداقت پر جان دینے کی طرف نہ ہو, باطل سے دشمنی رکھنے کے باوجود باطل سے ٹکرانے کا جذبہ نہ ہو, تو وہ ایمان کامل نہیں, وہ ہمت و جوامردی مکمل نہیں, اس زندگی میں انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت نہیں. یاد رکھنا, تمہیں امریکی دین اور دشمنوں کے فرمان پر آمن تو آمن تو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ تمہارے ہاتھ میں اسلام اور ڈھال ہے جو اوپر کی ہر تیزی کو روک سکتی ہے. تمہارے ہاتھ میں اسلام وہ تلوار ہے جس میں ہر تلوار کو کاٹنے کی صلاحیت موجود ہے. اس لیے غفلت کی چادر اٹھائے کر اپنے ہوش کی زیرہ پہن لو, لال دوپٹہ سر سے اٹھائے کر سر سے قدم باندھو, جبہ اور چوبے کو حرام کر کے ہمت و جوامردی کا لباس پہنو اور پہاڑوں کی سنگینیوں سے ٹکرانے کی صلاحیت پیدا کرو, کیونکہ جب موسیٰ کی ضرب کے سامنے انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگانے والے فرعون کو جھکنا پڑا, باشندگان مکہ کی ہمت و حوصلے کے سامنے ابراہا کا لشکر ہبا ام منصورہ ہو گیا اور ماضی میں دنیا کی تمام سپر طاقتوں کو تمہارے سامنے سرنگو ہونا پڑا. تو پھر یہ امریکہ اور اسرائیل کیا ہے؟ اٹھو اور سب سے مسرت کے نقارے بجا دیجیے, ظالمانہ و جابیہ نظام حکومت کو زیر و زبر کرو, کھینچ لو اسرائیل کی زبان, صرف کر لو امریکہ کی طاقتوں کو اور روک لگا دو مخالفوں کی راہ پر, اور یہ اعلان کر دو, سرپروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, سرپروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازور قاتل میں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ موصوف کو مزید ترقیات سے نوازے. محترم حضرات, ہمارے آج کے اس پروگرام کے جمی مساہمین کے لیے مولانا یعقوب صاحب مومن کی طرف سے مشترکہ طور پر 1000 روپے, نیز ایک مسلم بھائی کی طرف سے 1000 روپے, نیز دادی بھائی عمر کی طرف سے 2000 روپے, جاوید بھائی لمبارا کی طرف سے 500 روپے اور حافظ اختر محمد اشرف کی طرف سے مجموعی طور پر 1000 روپے موصول ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عطیات کو قبول فرمائے اور مان و منال میں برکت عطا فرمائے. ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, چنان کے ایک انگریزی تقریر سماعت کرتے ہیں جسے پیش کریں گے درجہ اردو تنظیم کے ایک طالب علم مزمل ستاری. انگریزی تقریر سماعت کریں گے جسے پیش کریں گے درجہ عربی تنظیم کے طالب علم مزمل ستاری. تقریر کرنے والے طالب علم کے لیے ایک بھائی کی طرف سے ایک انعام موصول ہوا ہے, وہ آ کر وصول کر لیں.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، may praise be to Allah, the creator of the world, and peace and blessing be upon his prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the head of all messengers, upon his family and all his companions. Today I want to have the honor of speaking some humble words on the importance of Salah. Respected Muslim brother and my dear friend, Salah means prayer. While in Islam, it is spread of action and not of worshipping Allah. Salah is the second tenet of Islam. Salah is the second tenet of Islam after Iman. Every believer is asked to worship Allah 5 times a day. Salah is the most fundamental practice of Islam. It is obligatory on every Muslim man and woman. Dear audience, Salah is the most important practice in Islam. It was greatly emphasized by the Quran and Hadith. It finds repeated mentioning in the Quran. And mostly it is combined with Iman. The Quran in different styles. Dear audience, Salah is the most important practice in Islam. It was greatly emphasized by the Quran in Hadith. It finds repeated mentioning in the Quran, and mostly it is combined with Iman. Salah is in fact the manifestation of Iman. It means total submission of man to Allah. In Salah, a slave holds his hand before Allah in humility and bows down before him. He puts his forehand on ground before Allah. The Quran says, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Surely those who believe and do good deeds and establish Salah and pay Zakah will have their rewards with their Lord. And there is no fear for them, no shame they grieve. وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. Those who hold fast to the book and establish Salah, we shall never wear the mirror off, let the people to go to waste. The Hadith also promised great reward for being punctual in Salah. And this is a serious warning against missing and neglecting Salah. One Hadith regards Salah as the colon of Islam. The structure of Islam is built upon Salah. So one who will guard Salah, he will be automatically acting upon all orders of Sharia. So he will lose first Salah, Allah is not responsible of him. While another Hadith says, Salah is the line of demarcation between Islam and Kufr. Dear audience, Salah teaches us to be systematic and punctual. Salah promotes law and brotherhood among Muslims. How can we progress when we neglect the most important practice in Islam? May Allah forgive us and give us to be perpetual in Salah. Ameen. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil
alamin. MashaAllah. Muhtaram Hazrat, ab hum ek bahut haseen program sunne ja rahe hain. Chunanche hum hamare aaj ke ijlas ke mehmano khususi sarzameen Tarjepar se tashreef laaye hue janam Shabnam sahab se darkhast karte hain کہ وہ آئے اور اپنا منظم کلام مجمعے کے سامنے پیش کرے.
السلام علیکم. سب سے پہلے میں اس رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اور آپ کو یہ بابرکت محفل میں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. اس کے بعد ادارے کے روح رواں جناب محمد الیاس نورگر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے اس ادارے کے لیے مجھے دعوت فرماتے رہتے ہیں, تو ان کا بھی میں بہت مشکور ہوں. اس کے بعد اساتذہ میں سے جناب مولانا سلیمان دیسائی صاحب بنفس نفیس میرے گھر تشریف لا کر انہوں نے مجھے یہ دعوت نامہ پیش کیا کہ آپ کو آنا ہوگا, اس لیے میں یہاں پر آیا, یہ میری سعادت ہے. اب رہی یہ بات کہ تڑکے سر کے پرخیات شاعر, تو شاعر باہر تو میں نہیں ہوں اور نہ مجھے کچھ ان کا مطلب متا کا پتہ رہتا ہے, مگر اور شاعر لوگ تو زیادہ تر بہت باتونی ہوتے ہیں, اپنے آپ کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں اور میری حالت تو ہمیشہ حجاب میں رہنے کی ہے, میری آواز بھی مستور رہتی ہے, میں گمنام ہوں اور آپ نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کر دیا. اگر ہاں یہ بات البت ضرور ہے کہ میں اپنے نفس سے اپنے ضمیر سے بہت باتیں کرتا ہوں اور ضمیر کی کہی ہوئی سنی ہوئی باتیں میں کاغذ پر درج کر لیتا ہوں, شاید بھول نہ جاؤں اس لیے. تو اگر اسی کو ہی شاعری کہی جائے تو پھر سمجھ فرمائیے.
ارشاد سبنم صاحب ارشاد عطا کیجیے.
ناز کا کافیہ ہے سورت سیرت امت, یہ ان کا کافیہ ہے, ردیف ہے محمد. اسٹینزے کا پہلا مصرے کا مطلب یہ ہے, گلوکار نہیں ہوں اس لیے میں ویسے ہی سادی سادی پڑھ دیتا ہوں, شاید آپ کو لطف آئے نہ آئے, بس مجھے یہاں کھڑا کر دیا ہے تو میں ویسے ہی پڑھ دوں گا. بنائی کیا خدا تو نے ہنسی صورت محمد کی, بنائی کیا خدا تو نے ہنسی صورت محمد کی,
سبحان اللہ.
ہوا عاشق سبھی عالم سنی سیرت محمد کی,
سبحان اللہ.
کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی, کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی, خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی,
سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہہ دیا سبنم صاحب.
بنائی کیا خدا تو نے ہنسی صورت محمد کی. مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے, مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے, حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے, حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی. میدان حشر کا منظر ہے, اسی طرح یہ مصرے کا ارشاد اسی کی طرف ہے, منشا اسی کا ہے کہ سبھی مبہوت خلقت ہے, قدم کوئی نہیں بھرتا, سبھی مبہوت خلقت ہے, قدم کوئی نہیں بھرتا, بھریں گے وہاں قدم آقا, وہ مورت ہے محمد
صلی اللہ علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ.
لقب ہے شاہ عالم کا, لقب ہے شاہ عالم کا نہ کھایا من کبھی سلوا. لقب ہے شاہ عالم کا نہ کھایا من کبھی سلوا. سکھی تھی روٹیاں جو کی یہی خورد محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. سنا ہے مصر میں انگشت, اس مصر پہ آپ سب کی توجہ چاہوں گا.
ارشاد سلم صاحب ارشاد.
سنا ہے مصر میں انگشت کٹے دیدار یوسف میں. سنا ہے مصر میں انگشت کٹے دیدار یوسف میں. یہاں جی گل کٹے شبنم یہی رویت محمد کی.
سبحان اللہ سبحان اللہ. مقرر ارشاد مقرر ارشاد شبنم صاحب جزاک اللہ.
سنا ہے مصر میں انگشت کٹے دیدار یوسف میں. سنا ہے مصر میں انگشت کٹے دیدار یوسف میں. یہاں جی گل کٹے شبنم وہ رویت ہے محمد کی. اب اسی کے ساتھ ساتھ ہی نظم یہاں پر ناز ختم ہو گئی. اب اسی کے ساتھ ہی مدرسے کے کچھ کارکنان ہے جس نے یہ بانی مبانی ہے, تو اسی مصرے اسی طرز کے اوپر اسی لئی کے اوپر ہی ایک اسٹینزا بنایا ہے. یہ ملاحظہ فرمائیے. مدرسہ کے جو بانی تھے گرامی نام غلام محمد. مدرسہ کے جو بانی تھے گرامی نام غلام محمد. حقیقت میں غلامی کی مفدی نے محمد کی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
خدا تو دے اجر ان کو و الیاسی عیالوں کو. خدا تو دے اجر ان کو و الیاسی عیالوں کو کہ ان کی فکر سے بڑھے یہ علمی شاخ نبوت کی.
آمین آمین.
بنائی کیا خدا تو نے ہنسی صورت محمد کی. ہوا عاشق سبھی عالم سنی سیرت محمد کی. وسلام.
جزاک اللہ خیرا. اب ہم شبنم صاحب کو دوبارہ واپسی کے شرط کے ساتھ رخصت دیتے ہیں. محترم حضرات, اس کے بعد ہم ایک دلچسپ مکالمہ سنتے ہیں جسے پیش کریں گے درجہ عربی ششم کے طلبہ صہیب ادھناوی, زاہد کرنوی اور ضیاء الدین کیم. مکالمہ ہے جس کا عنوان ہے مدارس اور اس کی اہمیت اور حضرات علماء کرام کا مقام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب زاہد صاحب, عرصے دراز سے نہ ملاقات نہ زیارت, کیا بات ہے؟ ان مستعان زیارت کو کب تک ترپا دے رہیں گے؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
برادرم, کیا عرض کروں, پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ایسا ساتھ لگا ہوا ہے کہ نہ کھانے کے, نہ پینے کے, نہ بیوی کے, نہ بچوں کے, کہیں کا نہیں چھوڑا, ایک منٹ کی فرصت نہیں ہے. اچھا تو بھلا بتائیے, آپ کون سے مدرسے میں پڑھتے ہو اور کیا پڑھتے ہو اور ابھی اس وقت اتنی جلدی میں کیوں ہو؟
بس اپنے ہی قریب میں ایک مدرسے میں داخلہ لیا ہے اور عربی کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں, اور چونکہ ابھی ہمارے مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے جس میں وقت کی ایک آبکری شخصیت کو مدعو کیا گیا ہے, لہذا اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. آپ سے بھی درخواست ہے کہ اگر فرصت ہو تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے, تاکہ اکابر امت کے فیض سے محظوظ ہوں گے اور ان کی مستجاب دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا.
ارے بابا جاؤ, ہمارے پاس فرصت کہاں؟ نس مدرسوں میں تم مولویوں کا کام ہی کیا ہے؟ لوگوں کو جمع کرنا, جلسے جلوس کرنا اور ان سے چندہ مانگنا.
توبہ توبہ, ایک اچھے خاصے مسلمان ہو کر اسلامی قلعوں اور دینی اداروں اور قرآن و سنت کے حاملین علماء کے بارے میں تمہارا یہ خیال؟ نعوذ باللہ من ذلک.
اس میں میں نے کون سا گناہ کبیرہ کر دیا؟ کیا آپ سو سو بار توبہ کرتے ہو؟ علماء کوئی نبی تو ہے نہیں کہ جن کی توہین کرنے والا مورید اعلان و تان اور مغضوب مقہور ہوتا ہے، اور دینی مدارس کوئی منزل من اللہ نظام نہیں ہے کہ جس کی مخالفت مرشد الی النار ہو۔ ارے جناب، آپ کی باتوں سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو تعلیمات اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں، علماء انبیاء نہیں مگر ان کے وارث ضرور ہے، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور اہل علم کے مقام و مرتبے کے سلسلے میں قرآن و سنت کے اندر میں تفصیلی احکام مذکور ہے۔ خلاصہ یہ کہ قل هل يتقي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يخشى الله من عباده العلماء۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ جن کو منافق کے سوا کوئی آدمی دلیل نہیں سمجھ سکتا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جو اسلام کے حالت میں بوڑھا ہو گیا، اور دوسرے اہل علم، اور تیسرے منصف بادشاہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت پر تین چیزوں سے زیادہ کسی چیز پر ذرا خوف نہیں کرتا۔ من جملہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ علم والے سب کو دیکھے اور اس کو ضائع کر دے، اس کی پرواہ نہ کرے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ محذب میں لکھا ہے کہ بخاری شریف کے اندر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے کسی ولی کو ستائے، اس کو میری طرف سے لڑائی کا اعلان ہے۔ خطیب برداری نے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اگر علماء اللہ کے ولی نہیں ہے تو پھر اللہ کا کوئی ولی ہے ہی نہیں۔ تو میرے بھائی، آپ علماء کے بارے میں ہر کسی من درازی نہ کرے، اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ آخرت تو برباد ہو ہی جاتی ہے اور دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت اپنے علماء کے بارے میں بغض رکھنے لگے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ چار قسم کا عذاب ان پر مسلط فرما دیں گے۔ نمبر ایک، صحت چالی ہو جائے گی۔ نمبر دو، بادشاہوں کی طرف سے مظالم ہونے لگیں گے۔ اور نمبر تین، حکام خیانت کرنے لگیں گے۔ اور نمبر چار، دشمنوں کی طرف سے تیور حملے ہونے لگیں گے۔ نیز ملفوظات حضرت گنگوئی کے اندر میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص علماء کی توہین کرتا ہے تو اس کا منہ قبر میں قبلے سے پھینک دیا جاتا ہے، اور جس کا جی چاہے منہ کھول کر دیکھ لے۔
ارے بھائی، کافی دیر سے تم لوگ مسئلہ گفتگو ہو، کون سا مسئلہ زیر بحث ہے؟
ارے مولانا، کوئی بات نہیں، بس اس مدارس کی اہمیت افادیت اور اہل علم کی فضیلت کے بارے میں کچھ گفتگو ہو رہی ہے۔ بہت اچھا ہوا آپ بھی تشریف لائے تاکہ ہماری بھی کچھ رہبری فرمائے۔
ہاں بھائی، کیوں نہیں، بہت اچھا موضوع زیر بحث تھا۔ امت اس مسئلے میں بڑی غفلت میں ہے، ہم سے پوچھیے، انشاءاللہ ہر سوال کا اطمینان بخش جواب دینے کی کوشش کریں گے۔
جی مولانا، سرزمین ہندوستان پر بھی مدارس و مقاصد کا کوئی نمایاں کردار رہا ہے؟
کیوں نہیں، جس ہندوستان میں ہم رہ رہے ہیں اس کی آزادی کا سہرا بھی انہیں مدارس اور اس کے بوریا نشی علماء کو سر جاتا ہے۔ جب بات چل ہی پڑی ہے تو ایک اہم نقطہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ملک میں مدارس و مقاصد کے اساتذہ اور مساجد کے ائمہ کے وظیفے کی کمی بھی انگریزوں کی گہری پالیسی کا اثر ہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ سرزمین ہند سے ہم انگریزوں کو نکال باہر کرنے میں بنیادی قیدہ علماء ہی کا رہا ہے۔ چنانچہ ان کو معاش اعتبار سے کمزور کر دیا جائے تاکہ ان کے بالوں پر ہی نہ نکل سکے، اور مسلم قوم اپنی نسلوں کو دینی اداروں سے دور رکھے اور تعلیمات اسلام سے ناواقف رہنے دے۔ چنانچہ مولانا ابو کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم لوگ خواب غروش میں مست تھے، ہمارے اندر حریت کی روح اور آزادی کی آواز دلی کے ایک درسگاہ میں تاج پر بیٹھنے والے ایک ملا نے پھونکی، جسے دنیا شاہ عبد العزیز محدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ہم ہمارے ملک میں اسلامی شعائر اور دینی تشخص کے ساتھ زندہ ہے، یہ مدارس ہی کی دین ہے۔ چنانچہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کی اچارت سے رہائی کے بعد سب سے پہلے یہ بات فرمائی کہ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کو رہنا ہے تو دو کام کرنے ہوں گے، نمبر ایک کریا کریا بستی بستی مکاتب کا قیام، نمبر دو ہماری سطحوں کا آپس کا اتحاد۔ جزاک اللہ، مولانا آپ نے بہت خوب اور بہت اہم بات بیان کر دی جس کا ہمیں کچھ علم ہی نہیں تھا۔
ہاں ہاں، بالکل صحیح بات ہے، آپ نے ہماری صحیح رہنمائی فرمائی۔ میں اب کبھی بھی دوسروں کی شان میں گستاخی اور زبان درازی نہیں کروں گا، اور بارگاہ الہی میں اس گناہ کبیرہ کے بارے میں معافی مانگوں گا انشاءاللہ۔ اچھا ہوا آپ نے مرنے سے پہلے گناہ کا احساس دلوا دیا۔
اس میں کچھ نہیں، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں روز قیامت پوچھ ہوگی۔
اچھا چلو، اب ساتھ مل کر مدرسے کے سالانہ جلسے میں چلتے ہیں اور وہاں ایک عالم دین کے خطاب کو سنیں گے۔
ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان طلباء کے دیے ہوئے پیغام کو ہمیں پلو باندھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ہمارے آج کے اس جلسے کے مصاحبین کے لیے حاجی عبد الحمید بھائی کی نوالے کی طرف سے 1000 روپے لگنے کے طور پر موصول ہوئے ہیں۔ نیز اسماعیل بھائی موٹالہ کرن والے کی طرف سے 1000 روپے لگنے کے طور پر موصول ہوئے ہیں۔ نیز فاروق بھائی دیوان نرولی والے کی طرف سے 1000 روپے موصول ہوئے ہیں۔ نیز ہارون بھائی کھتری کی طرف سے 1000 روپے موصول ہوئے ہیں۔ نیز الفا فیکٹری کی طرف سے طلبا کے لیے 1000 روپے، نیز اساتذہ کے لیے بھی 1000 روپے موصول ہوئے ہیں۔ نیز یونس بھائی کی طرف سے 500 روپے موصول ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عطیات کو قبول فرمائے اور ان کے مان و ملال میں برکت عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چنانچہ علامہ اقبال مرحوم کے بہت ہی قیمتی اشعار سماعت کرتے ہیں، جو انہوں نے نوجوانان اسلام کو بہت درد مندانہ اور ان کے دلوں کو تاروں کو چھو دے ایسے اشعار کہے ہیں، اس منظوم کلام کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں درج عربی دوم کے طالبعلم خورشید ارریاوی کو کہ وہ آئے اور علامہ اقبال مرحوم کے وہ اشعار پیش کریں جنہوں نے ایک بہت بڑا سبق اپنے اشعار میں دیا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی اے نوجوان سے تدبر بھی کیا تم نے، کبھی اے نوجوان سے تدبر بھی کیا تم نے، کبھی سہرائے عربیان
Oh,
ماشاءاللہ. محترم حضرات، ہمارے طلباء کا پروگرام بہت جلد قریب الختم ہے. اب ہمارے پروگرام کی ایک آخری کڑی باقی ہے. چنانچہ ہم اردو تقریر سماعت کرتے ہیں، جسے پیش کریں گے درجہ عربی اول کے ایک طالب علم عارف کلکتوی. درجہ عربی اول کے ایک طالب علم عارف کلکتوی یہ اردو تقریر پیش کریں گے، جس کا عنوان ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. برادران ملت، شہدائیان رسالت، جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی. جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. زور و ستم کی تھپیڑوں نے ہمیں چور چور کر دیا ہے. ظلم و استبداد کی زہر آلود ہوا پوری فضا کو مسموم کر چکی ہے. غضب بالائے غضب یہ کہ ہند ہندی ہندوستان، ملا بھاگو پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں. آزادی ہند میں مسلمانوں کے کردار کا انکار ہو رہا ہے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ملک کی اکثریت جب انگریزوں کے مقابلے میں قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہی تھی، اور اس کے نوجوان آزادی وطن کی خاطر سینوں پر گولیاں کھا رہے تھے، تو اس وقت مسلمان عافیت و اطمینان کے زاویے راحت میں پڑے تھے اور خواب خرگوش میں مصروف تھے. گویا ہندوستان میں مسلمانوں کا حق نہیں، مادر وطن پر مسلمانوں کا احسان نہیں. اے چمنستان ہند کے اندلیبو، کیا وہ وقت یاد نہیں جبکہ ہندوستان میں صنف نازک پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. شوہر کے مر جانے پر عورتوں کی بھیڑ چڑھائی جا رہی تھی. ستی کا رواج عام ہو چکا تھا. ہر ایک شرابی جنوں میں مست ہو گیا تھا، اور ہندی مفکروں کا یہ خیال تھا کہ عورت کذب کی بیٹی ہے، دوزخ کی رکھوالی ہے، امن کی دشمن ہے، طاق سے زیادہ موزی ہے، مردوں کے لیے کھلونا اور گڑیا ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اے دانشوران قوم، وہ کون ہے جس نے ہندو عورتوں کا مقام بلند کیا، تحت سرا سے اٹھا کر پوریا تک پہنچا دیا، ماؤں کو عظمت کا تاج پہنا دیا، دیویوں کو الفت کی دیوی بنا دی، بہنوں پر شفقت کے پھول نچھاور کر دیے۔ وہ مسلمان ہی تو ہے جس نے تارے سے چمک پھولوں سے مہک مانگی، چاند سے چاندنی لے لی، سورج سے جذبہ ایثار لیا، زمین سے توازو حاصل کی، آسمان سے بلندی کردار کا سبق لیا، اور اسے انسانیت کے سرکے نے ملا کر ماضی میں مرکب تیار کر دیا، اور وہی عورتوں کی حیثیت بن گئی۔ ہندوستان پر کبھی تاتاریوں کا یلغار ہے تو کبھی قوم پاک کے فوج کشی غرض، ہر ایک نے یہاں کی زرخیزی کو لوٹا، لیکن مسلمان وہ قوم ہے جس نے ہندوستان کو دوبارہ سونے کی چڑیا بنا دیا۔ ہمارے یہ عرب بھائیوں نے ہندوستان کو تجارت کا طریقہ عطا کیا، وہ ہم ہی ہے جس نے یہاں پر تہذیب و تمدن کے شامیانے گاڑ دیے، معاشرتی زندگی کے گٹھی سلجا دیے۔ ہے صد ہے، کیا یہ وہی ہندوستان نہیں جہاں ہمارے اخلاق نے صدیوں اقبال کے پرچم لہرائے تھے، اپنے عظمت و سطوت کا سکہ دکھایا تھا؟ پھر ملک میں جب انقلاب حکومت کے بھونچال کا زمانہ آیا تو مسلمان اس طوفان کے سامنے ناقابل تسخیر چٹان بن گیا تھا، اور مرتے ہوئے سیلاب کا رخ موڑ دیا تھا۔ اے گلشن رسالت کے نودمید و گنچو، آؤ ذرا جنگ آزادی کی تاریخ بھی دہراتے جاؤ اور اس شعر کو بھی پڑھتے جاؤ۔ ہوئے گا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستہ کر کے چھوڑوں گا، جلاتا ہے مجھے ہر دل شمع کو سوزے پنہا سے، تیری تاریخ راتوں کو چراغا کر کے چھوڑوں گا۔ سولہویں صدی ختم ہونے کو ہے، سلطنت مغالیہ کا چراغ تمتما رہا ہے، سفید کاموں کا تجارت قافلہ ہندوستان میں آ چکا ہے، انگریزی ناپاک ارادہ ایتمبن کی شکل اختیار کر رہا ہے، اور تجارت کا حسین لبادہ خاردار شکنجے میں تبدیل ہو رہا ہے۔ بالآخر ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہندوستان غلامی کے طوق سلاسل پہننے پر مجبور ہو گیا، اور رفتہ رفتہ انگریزوں نے امن و شانتی کا گلا گھونٹ دیا، وحشت و بربریت کا بازار گرم کر دیا، سفاکی اور درندگی کا ایسا دہانہ کھول دیا جس کے سامنے چنگیز و ہلاکوں کی چیرا دست بیمار کھا گئی۔ مگر کب تک، جب ظلم و ستم کا پانی سب سے اونچا ہو گیا اور اس کے آوارہ موجے پسر اسلامی کی دیواروں سے ٹکرانے لگی، تو محمد بن قاسم کے عزم، غوری کی غیرت، صلاح الدین ایوبی کی ایمانی فراست جاگ اٹھی، اور مسلم قائدین کو للکارتے ہوئے کہا، اے قوم کے جیالو، تم وہی تو ہو جس کے حیبت سے سلم کہنے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے وہ اللہ احد کہتے تھے، ہاں ہاں یہ تمہارا ہی تو نغمہ ہے۔ اس للکار کا تھا کہ مسلمانوں میں نئی روح پیدا ہو گئی اور میدان کارزار میں کود پڑے۔ اے مسلمانوں کے احسان کو فراموش کرنے والوں، تاریخ سے پوچھو کہ کثیر تعداد علماء کے گلے میں انگریزوں نے پھانسی کا پندا کس لیے ڈالا تھا، کالے پانی کی عدالت سے کتنی جھیلنی پڑی تھی، لوہے کے پنجروں میں کون محبوس کیے گئے تھے، دہشت کی آگ میں کون ڈالا گیا تھا؟ تاریخ تمہیں جواب دے گی کہ مسلمانوں نے جب اعلان جہاد کر دیا، تلواروں کے جھنکاروں میں ببانگ دہلی آواز لگانے لگے کہ ہندوستان ہمارا ہے، آزادی و وطن کی خاطر تخت اعدار بھی مرغوب ہے، سونیا پر چڑھنا بھی گوارا ہے، آہنی سلاخیں بھی منظور ہے، قید و بند کی گھٹائیاں بھی آسان ہے، اس لیے ہمیں مادر وطن کی آزادی چاہیے۔ آزادی تو انگریزوں نے ضرب و قتل اور کشت و خون کا وہ انسانیت سوز رول ادا کیا ہے جس سے محض تصور سے جسم کا رواں رواں کانپ اٹھا ہے۔ صادق پور کا وہ کیسا لرزہ خیز اور کرب انگریز سما تھا، جہاں زندگی کی جگہ موت، عائش و سلامتی کی جگہ اضطراب و بے چینی، نغمہ نشاط کی جگہ فوغا ماتم، زمزمہ سنگی کی جگہ نوحہ خانی، آب حیات کی جگہ زہر حلائی، بستیوں کی جگہ قبریں، تمدنی اور رعنانی اور رنگینی گورستانی، وہ ویرانی میں ہر طرف استحصال تھے، گویا معصوم تڑپتے ہوئے بچوں کی آہیں، برماتی ہوئی روح کی دندوز کراہیں، رہ رہ کے فلک کی طرف اٹھتی تھی نگاہیں، ہر اہل وطن دور کا سلطاتا پناہ ہے۔ کربلا کانپور کا وہ کیسا ہولناک منظر تھا کہ ہر طرف میدان میں خاک و خون سے آلودہ لاشیں تڑپتی دکھائی دے رہی تھی، جن میں بعض معصوم جانے تھی جو اب سے دم توڑ چکی تھی۔ کانپور کی صبح کربلا کی دو پہر سے کم نہ تھی، جبکہ آزادی وطن کی خاطر مسلمانوں نے اپنے گرم گرم لہو کی چیر سے پھر زمین نے کانپور کو پھر کفن پہنا دیا تھا۔ بارود سے جھلتے ہوئے لاشوں کے نظارے، ماؤں کی تمنائیں، بوڑھے کے سہارے، آتے وہ کس طرح کا کسمان کے تارے، حشر کے شہادت میں سینوں میں اتارے، میں سور کی دھرتی، بارہ پیڑ کی پہاڑی، شامی
دہلی کے میدان اور پٹنہ ابتر کے پھر زمین سے جا کر پوچھو تو صحیح کہ ہم نے آزادی وطن کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا ہے, اس کے لیے تو اپنی جانوں کو نظر کیا ہے. ان سب کے باوجود پھر بھی ہمارا یہی جذبہ تھا. میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے, میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے, مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے. اے سفینہ وطن کی نا خداؤ, چھوڑ آزادی کی تاریخ کو, ذرا یہ بھی بتاتے چلنا کہ قطب مینار کے سنگریزوں میں کس کی قربانیاں ہیں, لال قلعے کے حسین دیواروں میں کس کی داستانیں ہیں, تاج محل کے گنبد بیضا میں کس کا اظہار پوشیدہ ہے. ہندوستان اور پاکستان جنگ کے وقت پاکستانی ٹینک کو تباہ کرنے والا وہ کون تھا جسے تاریخ عبدالحمید ہاں غاری پوری کے نام سے جانتی ہے؟ ہاں ہاں وہ ہمارے ہیں, شاہجہاں بھی ہمارا ہے اور عبدالحمید بھی ہمارا ہے اور اورنگزیب عالمگیر بھی ہمارا ہے. اے وقت کے ظالموں, ہمارے قربانیوں کو کہاں تک تلاش کرو گے؟ سارے چمن پر تو ہماری ہی داستانیں بکری پڑی ہے. اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے, اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف بکری ہوئی ہے داستان میری. اڑانی قمریوں نے توتیوں نے اندلی بونی, سراپا درد و حسرت بھری ہے داستان میری. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ماشاءاللہ, لہو دے دے کہ ہم نے جس چمن کی باغبانی کی, لہو دے دے کہ ہم نے جس چمن کی باغبانی کی, اسی گلشن کے ہر ایک گل نے ہم سے بدگمانی کی. اللہ تعالیٰ موصوف کو مزید ترقیات سے نوازے. ہمارے آج کے اس اجلاس کے مہمان حضرت مولانا ادریس صاحب پٹیل کی طرف سے مشترکہ طور پر کمی مساہمین کے لیے 500 روپے موصول ہوئے ہیں. نیز ایوب بھائی آرتھیوں کی طرف سے 1000 روپے موصول ہوئے ہیں. نیز ایک مسلم خاتون کی طرف سے جمیع حفاظ کرام کے لیے 1000 روپے مجموعی طور پر موصول ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عطیات کو قبول فرمائے اور ان کے مال و منال میں خوب برکتیں عطا فرمائے. محترم حضرات, اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. چنانچہ پھر سے ایک بار ہم ہمارے آج کے اس اجلاس کے شاعر جناب شبنم صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور منظوم کلام پیش کریں.
السلام علیکم. خیال تو یہ تھا کہ شبنم کے اوپر جوتیاں برسیں گی, لیکن یہاں کیا خدا کی داد و دہیش ہے کہ یہاں پر انعام اکرام مل رہا ہے. یہ خدا کی ذات بہت ہی لطیف ہے, ان کو کون پہچان سکتا ہے. بہرحال یہ ایک نظم ہے جو اپنے سماج کے اوپر کچھ نظر کر کے دل میں جو آیا وہ لکھا ہے. سمجھ فرمائیے. جو خود ہی بے سہارا ہو, جو خود ہی بے سہارا ہو, وہ سہارا ہو نہیں سکتا. شمع ہی بجھ گئی ہو تو اجالا ہو نہیں سکتا. جو خود ہی بے سہارا ہو, سہارا ہو نہیں سکتا, شمع ہی بجھ گئی ہو تو اجالا ہو نہیں سکتا. اجالا چاہیے تم کو, جلاؤ دینی شمع کو. اجالا چاہیے تم کو, جلاؤ دینی شمع کو. قیامت تک قسم باللہ اندھیرا ہو نہیں سکتا.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
لہو ہی جم گیا سب کا, لہو ہی جم گیا سب کا, تو گرما دے اسے یا رب. تیری چاہت بنا کوئی جوالا ہو نہیں سکتا. سہارے دیکھ لیے میں نے پرائے اور اپنوں کے, سہارے دیکھ لیے میں نے پرائے اور اپنوں کے. خدا کے ماں سوا سچا سہارا ہو نہیں سکتا.
بے شک بے شک.
غلط فریاد کرتے ہیں ہماری پیاس نہیں بجھتی. قوم فریاد کرتی ہے, سماج فریاد کرتا ہے, مسلم قوم غلط فریاد کرتے ہیں ہماری پیاس نہیں بجھتی. پیا ہے جس نے کوثر کو وہ پیاسا ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. غلط یہ بھی شکایت ہے ہمیں کوئی پیاس نہیں کرتا, غلط یہ بھی شکایت ہے ہمیں کوئی پیاس نہیں کرتا, خدا کو پیاس نہیں کرتا وہ پیارا ہو نہیں سکتا. ہزاروں جان قربان ہیں یہ اوصاف محمد پر, ہزاروں جان قربان ہیں یہ اوصاف محمد پر, شفا کا وہ دریا ہے وہ قطرہ ہو نہیں سکتا. یہ میں نے ایک خیالی تصور کھینچا ہے کہ روز محشر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی شفاعت کریں گے تو مجموعی طور پر جھوک در جھوک سب مل ملا کے سب کی سفارش ہوگی, سب جنت میں جائیں گے. لیکن شبنم یہ نہیں چاہتا کہ شبنم کی ایسی سفارش ہو, شبنم تو یہ چاہتا ہے, خدا قبول بھی فرمائے, شبنم یہ چاہتا ہے کہ سفارش ایسی مخصوص ہو. کیسی؟ پکڑ کر ہاتھ محشر میں خدا کے پاس لے جانا, پکڑ کر ہاتھ محشر میں خدا کے پاس لے جانا, ارے شبنم کہیں ایسا نظارہ ہو نہیں سکتا. بے شک ادارے کے جو بانی تھے گرامی نام غلام محمد, ادارے کے جو بانی تھے گرامی نام غلام محمد, محمد کی غلامی میں خسارہ ہو نہیں سکتا. اور میں مولانا محمد انیس صاحب کی خاص توجہ چاہوں گا, دلوں کو موہنے والی یہ ہنسی بلبل گاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دلوں کو موہنے والی
یہ ہنسی بلبل گاتی ہے,
بلبل گاتی ہے, حنیفہ سچ حقیقت ہے, فسانا ہو نہیں سکتا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. مقرر ارشاد شبنم صاحب, مقرر ارشاد.
جزاک اللہ. دلوں کو موہنے والی یہ ہنسی بلبل گاتی ہے, دلوں کو موہنے والی یہ ہنسی بلبل گاتی ہے, حنیفہ سچ حقیقت ہے, فسانا ہو نہیں سکتا. شکریہ جزاک اللہ.
محترم حضرات, درمیان میں بات چل ہی پڑی تو ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں ہمارے مدرسے کے بانی مبانی حضرت مولانا غلام محمد نورگر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, کہ اللہ تعالیٰ نے آج ان کے اس لگائے ہوئے چمن میں اتنا بڑا جمع غفیر جمع کر دیا. اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا یہ ادارہ مقبول ہے. اللہ تعالیٰ حضرت والا کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. حضرت کا مقام بہت بلند تھا. تقریباً آج سے 32 اور 35 اور 40 سال پہلے, جبکہ سرزمین گجرات پر ان نو نہانوں کے لیے مجموعی طور پر دنیاوی اور دینی تعلیم کا کوئی غرض نہیں تھا, ابھی دانشوروں کے دل و دماغ میں یہ بات گزری تک نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مفکر گجرات, محسن قوم و ملت حضرت مولانا غلام محمد نورگت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی کہ امت کے نو نہانوں کا مستقبل روشن ہو. تو انہوں نے یہ بچوں کی مجموعی تعلیم کی بنیادیں ڈالی, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے یہاں جرنا کا وہ ادارہ آج روح بترقی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لگائے ہوئے تمام گلشنوں کو قبول فرمائے, ان کے تعمیری تعلیمی تربیتی معیار کو بلند سے بلندر فرمائے, اور ہماری طرف سے حضرت کے قبروں کو نور سے منور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ حضرت کے اہل عیال کو جو انہوں نے پسماندہ چھوڑے ہیں ان اداروں کی آبیاری کے لیے قدم حیات اور تا قیام قیامت قبول فرمائے. محترم حضرات, میں اب آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا. ہمارے آج کے اس اجلاس کے روح رواں میر کارواں سرزمین گجرات کے مشہور عالم دین, محدث کبیر, اکابر کے منظور نظر شیخ, اللہ تعالیٰ نے ان سے ہر میدان میں بہت بڑا کام لیا ہے,
سیاسی میدان ہو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو سرزمین گجرات کی جمعیت علماء ہند کا صدر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت سے ملنی رفاہی بے شمار کام لے. یہ حضرت والا کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ حضرت نے علماء کی برادری سے ایک الزام ہٹا دیا کہ علماء رفاہی کام میں پیش قدمی نہیں کرتے اور ان کا یہ کام نہیں ہے. اگر ہسپتال کا مسئلہ ہے, اسکول کا مسئلہ ہے, مدرسے اور مکتب کے قیام کا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ نے حضرت کی شخصیت کو بہت مقدم رکھا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی علمی دلچسپی کا نتیجہ ہے کہ اس طرح کے افراد ہمارے علاقے میں اور ہماری سرزمینوں پر وجود میں آئے ہیں کہ دنیا کا ہر ایک خطہ ان اکابر کی ایک زیارت کے لیے ترستا ہے. ہزاروں کروڑوں لاکھوں روپے کی پونجیاں خرچ کر کے ہوائی جہاز اور فضاؤں کا سفر کر کے اپنے یہاں بلاتے ہیں, قدم بوسی کرتے ہیں, ہاتھ پاؤں چومتے ہیں. میرے بھائیوں, ان اکابر کا قیام اس کو غنیمت سمجھو. اگر ان علماء کی قدر ہوئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں بھی علم دین باقی رکھیں گے, اور سرزمین گجرات کو اللہ تعالیٰ نے علم حدیث کے اعتبار سے جو مقام دیا ہے اور مرکزیت کا درجہ دیا ہے, مفکر گجرات حضرت مولانا عبداللہ صاحب کابود رئی دعوت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ابھی دہلی کی درسگاہوں میں صفحے بھی نہیں بچھی تھی اس وقت علم حدیث سرزمین گجرات پر ضیاپاشی کر رہا تھا. بعض مفکرین کو اس پر اعتراض بھی ہوا لیکن حضرت نے اس پر تفصیلی جواب تحقیقی جواب تحریر فرمایا. تو میرے بھائیوں, ان اکابر کے وجود کو غنیمت سمجھا جائے, ان کا قدر کی جائے. یہ قوم کے جو ہیں قبر پرست ہیں, جنازوں کو کندھا دینے کے لیے مر مٹ جاتی ہے لیکن جب حیات ہوتے ہیں ان کی نصیحتیں نہیں لیتے, ان کی دعا نہیں لیتے اور ان کی خدمت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب ہم حضرت والا سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ مجمع آپ ہی کو سننے کے لیے منتظر ہے, آپ تشریف لائے اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم خوردوں کو محظوظ فرمائے.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم, ذلك الكتاب لا ريب فيه, هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون, أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, بعثت لأتمم مكارم الأخلاق, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واجب التقریم. حضرات علماء کرام, بزرگوں, بھائیوں, دوستو, عزیزوں, سب تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی جن مخلوق کو پیدا کیا اس کی ایک بہت لمبی فہرست ہے. لیکن ان تمام مخلوق میں جس کو افضل اور اعلی مقام کے ساتھ اس کائنات میں بھیجا وہ انسان ہے. ہم اس بحث میں نہیں جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوق کو بھیجا اور کہاں بھیجا اور کیا ہوا. ہمیں اپنی ذات سے متعلق چند باتیں کرنا ہے. تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل جس کو آپ نے بنایا ہے وہ انسان ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان سے بہتر ڈھانچہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا. بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ. اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا. علماء نے اس کا ایک مطلب تو یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے آدم کو اپنی صفات پر بنایا. اللہ سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے, بولنے والا ہے, یہ ساری صفات بندے کو بھی عطا فرمائی. بندہ بھی سنتا ہے, بولتا ہے, دیکھتا ہے. فرق اتنا ہے کہ اللہ کی صفت ہمیشہ رہنے والی, بندوں کی صفت وقتی ہے. اللہ میں حیات دائمی ہے, بندوں میں حیات وقتی ہے. اور ایک مطلب حضرات صوفیہ نے بیان فرمایا. صوفیہ فرماتے ہیں کہ بالفرض و تقدیر, مان لو, جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مان لو, اگر اللہ اس دنیا میں اتر آئے کہ چلو مجھے اس دنیا میں جا کر اپنا جلوہ بتانا ہے, بالفرض و تقدیر اللہ تعالیٰ اگر اس دنیا میں اتر آئے تو کون سی صورت پر اترے گا؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کو سب سے پیاری صورت انسان کی ہے. اگر بالفرض و تقدیر اللہ دنیا میں اتر آئے تو انسان کی شکل لے کر دنیا میں آئے گا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ حق تعالیٰ شانہ کو بندے کی صورت انتہائی پیاری ہے, انتہائی محبوب ہے. اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم کو اسی ڈھانچے پر پیدا فرمایا. آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جمیع انبیاء کرام کو اسی ڈھانچے پر پیدا فرمایا. حضرات انبیاء کی کوئی الگ صورت نہیں عطا فرمائی تھی کہ ان کے کان کہیں اور ہو اور ان کی آنکھیں کہیں اور ہو اور ان کی ناک کہیں اور ہو اور ان کے دماغ کو کسی اور جگہ رکھا ہو, قطعاً یہ مسئلہ نہیں. اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یوں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں, میں جب نماز میں ہوتا ہوں تو جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. محدثین کا اختلاف ہے کہ نماز کے اندر آپ پیچھے کیسے دیکھتے ہیں. بعض محدثین نے لکھا ہے کہ کنکھیوں سے آپ دیکھتے ہیں, لیکن اس پر سوال یہ ہے کہ کنکھیوں سے دیکھنا یہ آپ کی خصوصیت نہیں ہے, ہر انسان کنکھیوں سے تو دیکھتا ہے. حضرت تو یہاں اپنی خصوصیت بتانا چاہتے ہیں. بعض لوگ فرماتے ہیں کہ آپ پر وحی اترتی تھی پیچھے کے صحابہ کے حالات میں, لیکن یہ بھی کوئی خاص بات نہیں ہوئی. وحی کا لفظ نبی نے استعمال نہیں فرمایا, دیکھنے کا لفظ استعمال فرمایا. بعضوں نے لکھا ہے کہ حضور کی پشت مبارک میں ایک چھوٹی سی آنکھ تھی جو ایک تیسری آنکھ کا درجہ رکھتی تھی اور حضرت اس سے دیکھا کرتے تھے, لیکن اس معنی کو بالکل غلط قرار دیا, اس لیے کہ سیرت میں کہیں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے آنکھ کا بیان ثابت نہیں ہے. اور پیچھے آنکھ کا ہونا یہ بھدی معلوم ہوتا ہے اور تمام انسانوں میں کامل و مکمل کسی کو بنایا تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیچھے آپ کو آنکھ دی گئی ہو؟ حقیقت حال یہ ہے, محدثین نے لکھا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سامنے کی جو دیوار ہوتی تھی اس کو آئینے کی طرح اللہ بنا دیا کرتا تھا اور پیچھے کا عکس آئینے میں پڑا کرتا تھا. اسی کو حضرت نے فرمایا کہ جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے کے حالات کو بھی دیکھتا ہوں. مجھے اس پر ایک بات یاد آ گئی. حضرت
مریم علیہ السلام کے پاس جبریل امین جب پھونک مارنے کے لیے پہنچے. لمبا واقعہ ہے, اس وقت مجھے اس واقعے کو ذکر کرنا نہیں ہے. قرآن کریم میں سورہ مریم میں بہت مفصل طریق پر اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے. حضرت عمران علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال اور آپ کی بیوی کا حاملہ ہونا اور پھر بیوی سے بچہ پیدا ہونا اور بیوی کا نظر مان لینا کہ اللہ میں جو لڑکا پیدا ہوگا بیت المقدس کے لیے اس کے وقف کروں گی, لیکن اللہ کا کرنا کہ لڑکی پیدا ہوئی, انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی, اللہ میں نے تو لڑکی جنی, اللہ کہتا ہے واللہ اعلم بما وضعت, فرمایا مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ میں لڑکی دینے والا ہوں, وليس الذکر کالانثی, فرمایا عمران کی بیوی غم نہ کر, غم نہ کر, اس لیے کہ یہ لڑکی ہزاروں لڑکوں سے افضل ہوگی. اس سے قول العظم پیغمبر پیدا ہونے والا ہے جس کا مقام بہت اونچا ہوگا. تو فرمایا وليس الذکر کالانثی انی سمیتها مریم انی اعیدها بک وذریتها, بعض روایتوں میں ہے کہ مریم نام کا انتخاب اللہ نے فرمایا جیسے یحییٰ نام کا انتخاب اللہ نے فرمایا. قرآن کریم گواہ ہے اس پر کہ یحییٰ نام کا انتخاب زکریہ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا, اسی طرح مریم نام کا انتخاب بھی اللہ نے فرمایا. اور انہی آیات سے علماء نے یہ ثابت کیا ہے, محدثین نے, مفسرین نے یہ ثابت کیا ہے کہ اپنے بچوں کے نام کو رکھنے کے لیے ہمیں اپنے بزرگوں سے پوچھنا چاہیے. ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں سے پوچھنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کا کیا نام رکھے, اپنے بیٹے کا کیا نام رکھے, اپنی بیٹی کا کیا نام رکھے. یاد رکھو نام کا بڑا اثر پڑتا ہے, ناچنے والوں کے نام, کودنے والوں کے نام, ڈانس کرنے والوں کے نام اگر ہم نے انتخاب کیے اور ان ناموں کو رکھا ہے تو وہی صفات ان میں آئے گی. اللہ کے حبیب نے فرمایا بہترین نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے. ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے نام انبیاء کے نام پر رکھا کرو, صحابہ کے نام پر رکھا کرو, صحابیات کے نام پر رکھا کرو. ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا اکرم محمد ولا تضربوه, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تو اس کا اکرام کرو اور اس کو مارو مت, اس لیے کہ محمد کے نام کی توہین نبی کے نام کی توہین ہے. بہت ساری روایتوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی. غزوہ بدر کے اندر مشرکین مکہ کی طرف سے تین آدمی آئے اور مبارزت طلب کی. مبارزت کا معنی ہوتا ہے ایک آدمی نکلے اور مقابل میں ایک آدمی کو دعوت دے. تو اہل مکہ کی طرف سے تین آدمی آئے, عتبہ, شیبہ اور ولید, اور ان تینوں نے کہا کہ اچھا ہمارا مقابلہ کرنا ہو تو تین آدمیوں کو بھیجو. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انصار کے تین آدمیوں کو بھیجا. تو اہل مکہ کہنے لگے آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مدینے کے ہیں. کہا نہیں, ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں, ہمیں تو ان لوگوں سے مسئلہ ہے جو مکے سے آئے ہیں, ان کو بھیجو. اللہ کے حبیب نے فرمایا جب مکے والوں ہی کا مطالبہ ہے تو پھر میری فیملی سے ابتدا ہوگی, قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ ہماری طرح اللہ کے حبیب جو ہے وہ گفتار کے غازی نہیں تھے, کردار کے غازی تھے. آج ہم گفتار کے غازی رہ گئے, باتوں کے غازی رہ گئے, کردار ہمارے نہیں رہے. مجھے تقریر کرنا تو بہت اچھا آتا ہے لیکن ضرورت پڑتی ہے تو پھر صورت میں لڑائی میں بھی نہیں پہلے ہوتا ہوں, غیبت میں بھی نہیں پہلے ہوتا ہوں, برائیوں میں بھی نہیں پہلے ہوتا ہوں, معاف نہ کرنے میں بھی نہیں پہلے ہوتا ہوں. ہم گفتار کے غازی ہیں, کردار کے غازی نہیں رہے. میرے آقا گفتار کے غازی نہیں تھے, کردار کے غازی تھے. آقا نے فرمایا جب یہی مسئلہ ہے تو پھر میری فیملی سے ابتدا ہوگی. حمزہ کھڑے ہو جاؤ, اپنے عم محترم اور چچا کو فرمایا کھڑے ہو جاؤ. فرمایا علی کھڑے ہو جاؤ, حالانکہ علی کی اتنی عمر نہیں ہے. فرمایا علی تم بھی چلو. اور تیسرے نمبر پر فرمایا عبیدہ تم بھی چلو. اور ان تینوں کو بھیجا. اہل مکہ نے للکارا اور تھوڑی دیر میں اسلامی قوت نے کان سے ظاہر کر دیا, ختم کر دیا.
یہاں ابن قیم رحمت اللہ علیہ ایک نقطہ لکھتے ہیں, مجھے یہ نقطہ نام پر یاد آیا, ایک نقطہ لکھتے ہیں, فرمایا کہ اہل مکہ کی طرف سے جو تین آدمی آئے تھے ان تینوں کے نام پر غور کیا جائے تو ذوق معلوم ہوتا ہے. عتبہ عتب سے ماخوذ, اور عتب کا معنی پشت بتانا, اور جو پشت بتاتا ہو وہ طاقتور نہیں ہو سکتا ہے. شیبہ شیب سے ماخوذ, اور شیب کا معنی بڑھاپا, اور بڑھاپے میں کیا طاقت ہوا کرتی ہے. اور ولید تو بچے کو کہتے ہیں عربی کے اندر, اور جو بچہ ہوتا ہے وہ ضعیف اور کمزور ہوا کرتا ہے, اس میں طاقت نہیں ہوتی. فرمایا مکے والوں کی طرف سے جو تین آئے تھے ان میں ذوق کا معنی پایا جا رہا تھا, اور مسلمانوں کی طرف سے جو تین تھے, حمزہ شیر ببر کو کہتے ہیں, علی علو سے ماخوذ ہے اور علو بلندی کو کہتے ہیں, عبیدہ عبدیت سے ماخوذ ہے اور عبدیت سے برکت طاقتور کوئی نام نہیں ہو سکتا ہے. ان تینوں کے نام میں قوت تھی اور ان تینوں کے نام میں ذوق تھا. نام کا اثر یہ پڑا کہ قوت والوں کو اللہ نے کامیاب فرمایا اور ذوق والوں کو اللہ نے ختم فرمایا. معلوم ہوتا ہے کہ نام کا بڑا اثر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے نام رکھیں اپنے بچوں کے. آج کل ایک فیشن بن گئی ہے نام رکھنے کی, انٹرنیٹ پر جاتے ہیں اور انٹرنیٹ پر دیکھ کر کے نام رکھتے ہیں. ایسے نام نہ رکھو. معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے. حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں معصوم بچہ تھا, میری ماں نے مجھ کو یہ بیان کیا, میری ماں نے مجھ کو یہ بتایا کہ بیٹا کبھی بھی میں نے بغیر وضو کیے ہوئے تجھے دودھ نہیں پلایا. ایک بات فرمایا, ایک دانہ حرام کا پیٹ میں نہیں جانے دیا. دوسری بات, اور فرمایا بیٹے میں نے تیرا نام معین الدین رکھا نیک پالی لیتے ہوئے کہ تو اللہ کے دین کا معین ثابت ہو, مددگار ثابت ہو. فرمایا میری ماں نے جس طرح کا نام رکھا تھا اللہ نے مجھ سے اسی طرح کا کام لیا. فرمایا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ سے آپ کو اجازت ہے, آپ کو خلافت ہے, آپ مجاز ہیں. خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ سے میں نے اپنے شیخ کی, فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ کی 19 سال خدمت کی اور میں نے اپنے شیخ کا کھانا پکایا اور کھانا کھلایا. فرمایا باورچی خانے میں ایک دانہ بھی میرے شیخ کی اجازت کے بغیر منہ میں نہیں رکھا. فرمایا دانہ رکھنا تو درکنار, میں نے کھانا چکھا بھی نہیں کہ کہیں میرے شیخ کے کھانے میں کوئی خیانت نہ ہو جائے. جب یہی باتیں میرے شیخ پر منکشف ہوئی, خواجہ عثمان ہارونی پر منکشف ہوئی, تو خواجہ عثمان نے مجھے اجازت دیتے ہوئے یوں کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں معین الدین کہ تیرا قلب نورانی علوم سے اور نورانی غذا سے چمک رہا ہے, اور اس پر بس نہیں کیا. خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ آقا میرے خواب میں آئے اور فرمایا کہ حلال غذا سے اور حلال روزی سے معین الدین کا قلب چمک رہا ہے, اس لیے اب تو اجازت دے تاکہ یہ میرے دین کی نصرت کے لیے کھڑا ہو جائے. یہ نام کا اثر ہے. ہم جس طرح چاہے نام رکھ لیتے, جیسا چاہے نام رکھ لیتے. بزرگوں سے نام پوچھنا چاہیے, اللہ والوں سے نام پوچھنا چاہیے. اچھے نام رکھو اپنے بچوں کے, انبیاء کے نام رکھو, صلحاء کے نام رکھو, صحابہ کے نام رکھو, صحابیات کے نام رکھو. ایسے اثرات ہمارے بچوں میں آئیں گے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیچ میں مجھے ایک بات یاد آ گئی. حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ تو بڑا لمبا ہے کہ جب عمران علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہ مریم پیدا ہوئی, اور باپ تو تھے نہیں, انتقال کر گئے تھے, اب کفالت کی ذمہ داری آئی تو عمران کی بیوی نے یوں کہا کہ میں عورت ذات ہوں, کیسے کفالت کروں. عمران کے خلفاء سے, علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء آپ کے صحابہ سے یوں فرمایا کہ کوئی ان کی کفالت کرو, تو سارے خلفاء اور سارے صحابہ دوڑ رہے تھے کہ میں لوں گا میں لوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پر جو حقیقت میں عمران کے صحابی تھے اور بعد میں نبوت ملی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام, ان پر وحی اتاری اور وحی میں فرمایا کہ قرآن اندازی کرو, اور قرآن اندازی کی شکل یہ ہوگی کہ جس قلم سے تم تورات لکھتے ہو ان قلموں کو سمندر میں ڈالو, اور جس کا قلم پانی کے اوپر رہے گا وہ اس بچی کو لے گا. سارے خلفاء نے اپنے اپنے قلم کو سمندر میں ڈالا، سب کا قلم ڈوب گیا، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا قلم اوپر رہا. طے یہ ہوا کہ اس بیٹی کو مریم کو اب زکریا کو دی جائے گی، اس لیے کہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکریا کے نکاح میں حضرت مریم کی خالہ بھی ہے اور خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے. تو اللہ کا نظام یہ طے ہوا کہ زکریا کے وہاں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس میں ایک کمرہ بنایا اور حضرت مریم کو اس میں رکھا تربیت کے لیے. معلوم ہوتا ہے بچی گھروں میں اچھی لگتی ہے، بچی رونوں پر اچھی نہیں لگتی. بچی گھروں میں اچھی لگتی ہے، بچی بائکوں پر اچھی نہیں لگتی. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ. اللہ قرآن میں عورتوں کو کہہ رہا ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى. اپنے گھروں کو لازم پکڑو اور باہر بن سور کر کے نہ نکلو اور جاہلیت کے دور کو دوبارہ اعادہ نہ کرو. اور لفظ جاہلیت پر ایک بات بتاؤں کہ جاہلیت اور جہالت اتنا خطرناک مرض ہے، اتنا خطرناک مرض ہے. آپ غور فرمائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور آپ کی تشریف آوری سے پہلے دور جاہلیت میں معاصی کا ایک بحران تھا. زنا عام تھا، شراب عام تھی، ڈکیتی عام تھی، ماردار عام تھا، قتل و غارت گری عام تھی، لوٹ مار کرنا عام تھا، اپنی ماؤں کو بیچنا عام تھا، بیویوں کو جلانا عام تھا، سارے مسائل تھے. لیکن ان میں سے کسی مسئلے پر قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ حضور سے پہلے زنا کا دور تھا، حضور سے پہلے چوری کا دور تھا، حضور سے پہلے لوٹ کا دور تھا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم اس کو جب کھینچتا ہے اس کے نقشے کو تو کہتا ہے جہالت کا دور تھا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان تمام بیماریوں کی بنیاد اور ان تمام برائیوں کی بنیاد جو ہے وہ جہالت ہے. جب انسان میں جہالت ہوتی ہے تو وہ زنا میں بھی جاتا ہے، جب انسان میں جہالت ہوتی ہے وہ چوری میں بھی جاتا ہے، جب انسان میں جہالت ہوتی ہے وہ ڈکیتی میں بھی جاتا ہے، جب انسان میں جہالت ہوتی ہے تو وہ بے حیائیوں میں بھی جاتا ہے. قرآن کریم نے ان میں سے کسی گناہ کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ اس معاشرے کو جہالت سے تعبیر کیا. معلوم ہوتا ہے جہالت سب سے بڑا روگ ہے، اور انہی جہالت کو ختم کرنے کے لیے ان مدارس کا قیام وجود میں آیا ہے تاکہ جہالت دور ہو. دیکھو ایک بات بہت پتے کی میں آپ کے سامنے ذکر کروں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب مثال دی، بخاری شریف کی یہ روایت ہے اور فضائل اعمال میں بھی ہمارے حضرت نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اللہ کے حبیب نے ایک مثال دی ہے کہ ایک کشتی ہے، اس کا ایک اوپر کا منزلہ ہے، ایک نیچے کا منزلہ ہے. اب سوار ہیں لوگ اوپر بھی نیچے بھی، لیکن پانی کا نظام اوپر ہے. نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اوپر لینے کے لیے جاتے ہیں. اب جب بار بار نیچے والے اوپر جاتے ہیں تو پانی گراتے ہیں، ان کی نیند خراب ہوتی ہے تو اوپر والوں کا منہ اچھل رہا ہے. بعض لوگوں کو تو ہتھ کامر کاٹ لیتی ہے اس لیے ورم آ جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو ویسے ہی ورم آ جاتا ہے. جو کھتی کڑی پیے ہوئے ہوتے ہیں، جو دس بن دیویل پیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ویسے ہی ورم آتا رہتا ہے. تو ان لوگوں کے چہرے پر ورم آتا ہے کہ یہ لوگ بار بار کیوں آ رہے ہیں اوپر. تو نچلوں نے یوں کہا کہ پیغمبر ایک مثال دے رہا ہے کہ اچھا اگر ہماری آمد سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو پھر ہم ایک کام کرتے ہیں کہ پانی تو ہمارے نیچے ہی ہے، ہم ایک سوراخ کرتے ہیں. ابھی پانی آنا شروع ہو جائے گا. مولانا علی میاں صاحب نے ایک بڑی پتے کی بات یہاں لکھی ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھیے اس روایت پر غور کرو، میرے نبی نے کبھی کشتی کا سفر نہیں کیا. پوری سیرت پلے آؤ، کبھی حضرت نے کشتی کا سفر نہیں کیا. اور پھر اس زمانے میں کشتی کے منزلے بنانا یہ تو تصور سے باہر کی بات تھی، ایک نیچے کی منزل، ایک اوپر کی منزل، یہ تو ہمارے زمانے میں اسٹیمر کی منزلہ ہے اور دس دس اور پندرہ پندرہ منزل کی اسٹیمر بنائی جاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ تصور نہیں ہو سکتا تھا اور اللہ کا نبی منزلوں کے ذریعے سے اسٹیمر اور کشتی کی مثال دے رہا ہے جبکہ نہ وہ سوار ہوا نہ اس نے کبھی دیکھا ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ اس مثال کا اس انداز سے دینا یہی آج کے نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ آسمان سے لے کر بول رہا ہے بائن کے قوان الحوا ان ہوا اللہ واہ یہ وہاں سے لے کر بول رہا ہے. تو نچلوں نے یوں کہا کہ اچھا یہی سوراخ ہے, ہم ابھی سوراخ کرتے ہیں پانی آنا شروع ہو جائے گا. اوپر والے عقلمند ہوں گے تو ہاتھ جوڑ کر کہیں گے خدا کا واسطہ ہے تم ایسی حرکت نہ کرنا ورنہ پانی جو شروع ہوا تو رکے گا نہیں, تم بھی ڈوبیں گے ہم بھی ڈوبیں گے. یہ تو ایک حدیث ہے اور ہم اس حدیث کو سرسری سنتے ہیں, فضائل اعمال میں بھی یہ حدیث ہے اور سرسری سنتے ہیں اور اصل کے بعد صرف سر ڈھونڈتے ہیں بس سمجھتے ہو مجھ سے کچھ نہیں. اثر کے بعد بہت سارے لوگ تعلیم میں بیٹھتے ہیں سمجھتے کچھ نہیں. ہمارے حضرت یہ فرمایا کرتے ہیں حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ میرے حضرت نے یعنی حضرت شیخ زکریا نے فضائل اعمال کو جوانی میں لکھا ہے. حضرت مولیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر فرمایا بڑھاپے میں لکھتے تو وہ علوم آتے کہ تم سمجھ بھی نہ پاتے, اب بھی وہ علوم اندر آ گئے ہیں. فضائل صدقات میں حضرت نے ایک بحث چھیڑی ہے, حضرت فرماتے ہیں کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے اور حضرت کو کسی نے پیسوں کا ہدیہ دیا کہ میرے جیسا کوئی فقط کا بیٹھا ہوگا اس نے ایک حدیث سنائی الہدایا مشترکہ ہدیے میں پارٹنرشپ یعنی مجھے بھی کچھ دیا جائے. حدیث کس درجے کی ہے اس کو ایک طرف رکھی, فرمایا الہدایا مشترکہ. تو امام ابو یوسف نے فوراً جواب دیا پھر قلیل نہ پھر کثیر, نان کھتائی میں تو ہو سکتا ہے باقی پیسے میں نہیں. یعنی اگر کوئی مجھے نان کھتائی دے اور تم مانگو تو چلو دو چار تمہیں دے دوں لیکن پیسوں میں نہیں. حضرت شیخ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں پھر آگے اور فرماتے ہیں. اور ایک بات, نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ سنجر نے تھیلی بھر کر ہدیہ بھیجا پیسوں کا, چاندی کی گنیاں تھی. تو میری طرف فقط کا وہاں بھی بیٹھا تھا, اس نے کہا حضرت ہدایا مشترکہ ہدیے میں پارٹنرشپ. تو حضرت نے پوری تھیلی اٹھا کر اس کو دے دی اور فرمایا اللہ واحد لا شریک لہ, اللہ اکیلا ہے پارٹنرشپ کو پسند نہیں کرتا. اب یہ بحث حضرت نے فضائل صدقات میں چھیڑی ہے, سوائے سر دھلنے کے اور کیا ہوگا, سمجھ میں تو کچھ آئے گا نہیں. حضرت شیخ وہاں ایک تبصرہ فرماتے, حضرت شیخ فرماتے ہیں امام ابو یوسف کے لیے وہی جواب مناسب تھا اس لیے کہ وہ فقیہ وقت تھے, اگر وہ مشترک کر دیتے اور تقسیم کرتے تو امت میں ایک مسئلہ بن جاتا, مسئلہ نہ بنتا تو قول تو ضرور بن جاتا. اور ایسے قول کو تو لوگ بہت جلدی اپنا لیا کرتے ہیں جس میں اپنا فائدہ ہو. فرمایا امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہی مناسب تھا کہ وہ اس طرح پر جواب دے, اور نظام الدین اولیاء کے لیے یہی مناسب تھا کہ وہ یہ جواب دے اس لیے کہ وہ مسائل تصوف پر بیٹھ کر اللہ کی توحید کو بیان کر رہے تھے اور توحید والے کے دل میں ذرہ برابر شبہ کا آ جانا یہ خلاف توحید ہے, اس لیے نظام الدین کا یہی جواب مناسب تھا. ایسے تو کئی مسائل چھیڑے ہیں. فضائل درود میں حضرت نے سخاوی کی بحث چھیڑ دی ہے. اب سخاوی کون ہے آپ کیا جانو, شاید سمجھ لو گے کہ کوئی پرندہ ہوگا. سخاوی تو ایک بہت بڑا محدث قدیر ہے اور سخاوی نے درود شریف پر جو بحث کی ہے حضرت شیخ نے اس کو فضائل درود میں چھیڑی ہے. تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہمارے فضائل اعمال میں آ گئے ہیں جس میں سر دھوننے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ کرے کہ کچھ نہ کچھ سمجھنے والے بنے, روزانہ کچھ نہ کچھ سنتے رہو اور نیند میں نکالو, وہ پانچ منٹ ہوتی ہے اس میں بھی سکینت اترتی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان جہاد میں نیند کا آنا یہ من جانب اللہ ہے. ہاں بدر کے میدان میں تلواریں چمک رہی ہے اور ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ مجھے نیند آ رہی تھی, احد کے میدان میں تلواریں چمک رہی ہے اور ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ مجھے بار بار جھونکے آ رہے تھے اور میری تلوار ہاتھوں سے گری جا رہی تھی. تو بھلا جہاں تلواریں چمکتی ہو وہاں نیند کس کو آوے؟ معلوم یہ ہوتا ہے یہ نیم جانی زندہ ہے. اور میدان ذکر میں نیم کا آنا یا میدان درس میں نیر کا آنا یا میدان فضائل میں نیم کا آنا یا میدان بیان میں نیم کا آنا یہ نیم جانبی شیطان ہے, یہ شیطان کی طرف سے. تو علامہ سخاوی رحمتہ اللہ علیہ کی بیت فضائل درود میں شیر دیے. خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں ایک مثال بیان کی گئی, ایک تمثیل دی گئی, میں نے اور آپ نے اس روایت کو سرسری سمجھا. نہیں, میرے آقا بہت گہری بات کہنا چاہتے ہیں, بہت گہری. کیا بتانا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ نیچے کا فلور ہے اسٹیمر کا, ایک اوپر کا ہے. ٹھیک اسی طرح میری امت کے اندر بھی دو طبقے ہیں, ایک وی آئی پی طبقہ اور ایک اکنامک طبقہ. اکنامک طبقہ وہ ہے جس کے پاس جہالت ہے, علم نہیں, ذلتیاں ہیں, عزت نہیں, غریبی ہے, مال نہیں. یہ نیچے کا طبقہ ہے, یہ اکنامک طبقہ ہے. اور ایک وی آئی پی طبقہ ہے جس کے پاس علم ہے, عزت ہے, دولت ہے, یہ اوپر کا طبقہ ہے. یہ نیچے والے جو بیچارے جاہل ہیں, جو ذلیل ہیں, جو غریب ہیں, وہ علم کے لیے اوپر والوں کے پاس جاتے ہیں, عزت والوں کے پاس, دولت والوں کے پاس, علم والوں کے پاس. ان کو کہتے ہیں ہمارے بچوں کو پڑھاؤ, تمہارے پاس دینی علوم ہے, ہمارے بچوں کو پڑھاؤ, تمہارے پاس دنیاوی علوم ہے, ہمارے بچوں کو پڑھاؤ, تمہاری اسکولوں میں پڑھاؤ, تمہاری کالجوں میں پڑھاؤ, ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہیں نہیں کہ ہم تمہیں پیسے دے سکیں, ہم جائیں ہیں, ہمارے بچوں کو پڑھاؤ. یہ نچلا طبقہ یہ بھیک مانگنے جاتا ہے علم کی, یہ بھیک مانگنے جاتا ہے عزت کی کہ اللہ نے تمہیں عزت دی ہے, تمہاری عزت ہمارے کام آ جائے, اس لیے تم ہماری سفارش کر دو, کوئی ہمیں پیسے دے, ہم اپنی اولاد کو پڑھا دیں. یا اللہ نے تمہیں مال دیا ہے, تم اپنا مال خرچ کرو تاکہ ہماری اولاد علم پڑھ لیں, عالم بن جائے, ٹیچر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, گریجویٹ بن جائے. تو یہ نچلا طبقہ, یہ اکنامی طبقہ اوپر کے وی آئی پی طبقے کے پاس, عزت والوں کے پاس, دولت والوں کے پاس, علم والوں کے پاس جا کر بھیک مانگتے ہیں, تو اوپر والوں کا منہ چڑھتا ہے, کبھی یوں منہ کر لیتے ہیں, کبھی یوں منہ کر لیتے ہیں. عزت والے, دولت والے, علم والے منہ پھرا لیتے ہیں ان لوگوں سے. افسوس تو یہ ہے, افسوس تو یہ ہے کہ منہ پھرانا تو چلو ایک درجے میں, اب تو یہ ہے کہ گالیوں کی برسات ہوتی ہے. فرمایا جب نچلے طبقے کے ساتھ اوپر والوں کا یہ مسئلہ ہوگا, وہ منہ چلائیں گے, تو یہ نچلا طبقہ جو ہے, جو اکنامک ہے, جو جاہل ہے, جو ذلیل ہے, جو غریب ہے, جب ان کو علم نہیں ملا تو جہالت کے نتیجے میں یہ کیا کریں گے؟ گناہوں کے سراغ کریں گے. میرے آقا یہ بتانا چاہ رہے ہیں, وہ گناہوں کے سراغ کریں گے. علم نہیں ہے, جہالت ہے, غریب ہے, ذلتیاں ہیں, گناہوں کے سراغ کریں گے. کسی کی لڑکی کو اٹھائیں گے, اغوا کریں گے, کسی کے گھر پہ دعوا بولیں گے, لوٹیں گے, راستوں میں کھڑے ہو کر چوریاں کریں گے, کسی کی بیٹی کی عزت لوٹیں گے, زنا کریں گے. یہ سارے کے سارے کام اس بنیاد پر ہوئے کہ اکنامک طبقہ جو ذلیل تھا, جو بے علم تھا, جو غریب تھا, جو ذلیل تھا, ان لوگوں کا تقاضا اوپر والوں نے پورا نہیں کیا, جس کے نتیجے میں یہ مسئلہ ہوا. اب آگے کیا ہوا؟ وہاں کشتی میں جب سوراخ کریں گے نیچے سے تو پانی آنا شروع ہوگا, تو اب کشتی داوادول ہوگی اور کشتی ڈوبے گی, اور جب ڈوبے گی تو اکنامک بھی ڈوب جائیں گے, وی آئی پی بھی ڈوب جائیں گے. فرمایا تم نے جب ان غریب کے بچوں کو علم نہیں دیا اور اپنی دولت اور عزت کو کام میں نہیں لگایا, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ گناہوں کا سراغ کریں گے, اور جب گناہوں کا سراغ ہوگا تو پھر اللہ کا عذاب اترے گا, اور جب اللہ کا عذاب اترے گا تو وہ اکیلے نہیں مریں گے, وی آئی پی طبقہ بھی مرے گا, پھر علماء بھی پکڑے جائیں گے, پھر مالدار بھی پکڑے جائیں گے, پھر دولت والے بھی پکڑے جائیں گے, پھر عزت والے بھی پکڑے جائیں گے, پھر حاجی صاحب بھی پکڑے جائیں گے, پھر قاضی صاحب بھی پکڑے جائیں گے, پھر دکاندار بھی پکڑا جائے گا, پھر مفتی بھی پکڑا جائے گا, پھر شیخ الحدیث بھی پکڑا جائے گا. اس لیے کہ ہم نے اکنامک کو گناہ کا دروازہ بند کرنے کے لیے اپنی دولت کام میں نہیں لگائی, اپنی عزت کام میں نہیں لگائی, اپنا علم کام میں نہیں لگایا. یہ میرے آقا اس روایت میں بتانا چاہ رہے ہیں. یہ نارملی روایت نہیں ہے, یہ سرسری روایت نہیں ہے, اس میں بہت گہری بات ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اشارہ کر رہے ہیں. تو بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کمرہ بنا دیا بیت المقدس میں, بند کر دیا, یہی رہو بیٹی, تمہاری تربیت کا نظام میں کروں گا. ایک مرتبہ دروازہ کھولا زکریا نے تو حضرت مریم فروٹ کھا رہی ہے, فرمایا بیٹی یہاں تو کوئی نہیں آتا, یہ فروٹ آیا کہاں سے؟ انا لکے آدھا. تو 7 سال کی معصوم بچی کہہ رہی ہے من عند اللہ, میرے اللہ نے بھیجا. معلوم ہوتا ہے بچی کے پاس پیسے ہیں جو نہ ماں نے دیے, نہ باپ نے دیے, نہ بھائی نے دیے, تو انکوائری کرنی چاہیے بیٹا یہ پیسہ آیا کہاں سے. عزتوں کو سنبھالو میرے بھائیوں, عزتوں کو سنبھالو, لو جہاد کے ڈنکوں کو چھوڑو, گھر واپسی کے مسئلوں کو چھوڑو. ہمیں ان کو کچھ نہیں کہنا ہے, ہمیں اپنوں کو کہنا ہے کہ اپنی اولاد کے ایمان کو مضبوط بناؤ, اپنی اولاد کے ایمان کو مضبوط بناؤ. اگر ہماری اولاد کا ایمان مضبوط نہ ہوا تو میں اور آپ قبرستان میں ہوں گے اور میری بچی اور میرا لڑکا نہ معلوم کہ مندروں میں گھنٹے بجا رہا ہوگا. ایمان کی حفاظت کرو, دنیا کی تعلیم میں اتنے دیوانے نہ بنو کہ ان کے پاس ایمان کا سودا ہو جائے. دنیا کی تعلیم سے منع نہیں کرتے لیکن دین کے ڈھانچے میں, دین کی شکلوں کے ساتھ, اللہ کی خشیت کے ساتھ, نبی کی اتباع کے ساتھ. الحمدللہ آج بھی ایسے ڈاکٹرز موجود ہیں کہ جنہوں نے پہلے دین حاصل کیا اور پھر اس فیلڈ میں قدم رکھا تو آج ان کی ڈاکٹری ان کو دین سے ہٹا نہیں سکی. میرا بھی اسی سال ایک ڈاکٹر سے گفتگو ہوئی, مجھے پتا چلا کہ فلا جگہ ایک ڈاکٹر ہے اپنے گجرات ہی میں, بڑود ضلع میں. میں نے فون کیا ان کو, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے پتا چلا ہے کہ آپ اس وقت فارغ ہو کر آئے ہیں اور آپ کو ضرورت ہے. تو میں نے کہا ہمارے وہاں ہاسپٹل ہے, آپ تشریف میں آئے بیٹھ کر کچھ بات کریں گے. انہوں نے میرے ساتھ جو کلام کیا, جو انداز تھا کلام کا, مجھے ایسا لگا کہ وہ عالم بھی ہے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو ایسے کلام کر رہے ہیں جیسے ماشاء اللہ کوئی عالم کلام کر رہا. انہوں نے کہا مل صاحب میں عالم تو نہیں ہوں لیکن حافظ قرآن ہوں, حافظ قرآن ہوں. ان کے انداز گفتگو, ان کا طرز گفتگو اتنا پیارا تھا, اتنا پیارا تھا. اور اس سے بڑھ کر ایک بات بتاؤ, ان کے ملنے والوں نے مجھے بتایا کہ وہ کیسی حالت میں ہوتے ہیں لیکن 5 نمازوں میں سے 1 نماز ان کی نہیں چھوٹتی ہے. دین کے ڈھانچے میں دنیا خوبصورت ہے اور دین کے ڈھانچے سے ہٹ کر دنیا بدصورت ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی پہلے ایمان کی فکر کرے. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر تم نے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دی تو یاد رکھو تمہاری اولاد تمہاری قبر سے گزرے گی اور لات مارتی ہوئی گزرے گی. شاہ وسیع اللہ صاحب صاحب کشف و کرامت آدمی تھے, بہت بڑا ولی کامل تھا. تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اپنی بچیوں کے بچوں کے اوپر نظر رکھے, یہ پیسے آئے کہاں سے, یہ فون آیا کہاں سے تیرے پاس, یہ چیزیں آئی کہاں سے. تو مریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے عند اللہ. اس امت میں بھی ایسا واقعہ ہوا ہے, بخاری شریف میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اہل مکہ نے پکڑا, اسور حرم چل رہے تھے, اس لیے اس وقت وہ لوگ تعظیم کے خاطر خبیب کو قتل نہیں کر رہے تھے تو ایک مکان میں باندھ دیا. اسور حرم ختم ہوئے, جس مکان میں آپ بندھے ہوئے ہیں اس مکان کی ایک عورت ایمان لانے کے بعد پوری روایت بیان کر رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ خبیب سے اچھا قیدی میں نے نہیں دیکھا. فرمایا کیسے؟ خبیب میرے مکان میں بندھے ہوئے, ہاتھوں میں بھی بیریاں ہیں اور سلاخ ہے اور خبیب اس کے بیچ میں ہے اور میں نے خبیب کو دیکھا کہ انگور کھا رہے ہیں. بخاری شریف میں روایت ہے انگور کھا رہے ہیں. تو وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے پوچھا یہ انگور کہاں سے آئے, وہ عورت کہہ رہی ہے کہ اس وقت سیزن بھی نہیں تھا اور مکے میں بھی انگور نہیں تھا اور حضرت خبیب گریپس کھا رہے. فرمایا کہاں سے آیا؟ کہا میرے اللہ نے بھیجا. وہاں تو مریم ایک نبی کی ماں ہے اس لیے وہ مسئلہ ظاہر ہوا, یہاں تو محمد الرسول اللہ کا غلام ہے اس کے ساتھ یہ مسئلہ ظاہر ہوا. جس وقت خبیب کو قتل کے لیے لے گئے اہل مکہ, فرمایا کوئی تمنا؟ فرمایا دو رکعت پڑھ لو. اسی لیے حدیث میں ہے کہ دو رکعت کی سنت قتل سے قبل خبیب نے جاری کی, اور پھر ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہ میرے اس پورے واقعے کی اطلاع میرے نبی کو پہنچا دے, اور اے اللہ تو ان سب کو دیکھ لے, احصہم عددا, تو ان سب کو دیکھ لے. تو حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت ہوئی, جبریل امین وقت موعود پر تشریف لائے, جو وقت تھا اس وقت پر آئے, اور یہاں آستین پکڑی تھی, ہاتھ نہیں پکڑا, آستین پکڑی اور یہاں سے پھونک ماری. اور عورتوں کی طرح حمل کا مسئلہ نہیں کہ 9 مہینے پورے ہو, وہاں تو پھونک مارنا تھا کہ حمل ہو گیا. یہاں شیخ عبد الغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب تحقیق پیش کی. مجھے کمال انسان پر یہ بات یاد آ گئی تھی, اسی لیے میں نے یہ واقعہ چھیڑ دیا. شیخ عبد الغنی نابلسی مسلکن شافعی ہے, بہت بڑے محدث ہیں, فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جبریل کے پھونک مارنے کے وقت کی صورت جو بیان کر رہا ہے اس کو یوں بیان کر رہا ہے, فتمثل لها بشرا سویا, جبریل کو ہم نے متمثل کیا انسانی شکل میں. اور کون انسان کی شکل میں؟ بشرن سویا, ایک کامل و مکمل انسان کی شکل میں. تو شیخ عبد الغنی کہتے ہیں کہ دنیا میں کامل و مکمل اگر کوئی انسان ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, بحیثیت صورت, بحیثیت سیرت. بنا دو پاری ظاہر بات, اگر وحدہ لا شریک اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق اور اپنی ابدیت میں وحدہ لا شریک ہے, کوئی شریک نہیں آپ کے ساتھ. فرمایا کامل و مکمل اگر کوئی انسان ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. شیخ عبد الغنی فرماتے ہیں کہ اس سے میرا ذہن اس بات کی طرف جا رہا ہے کہ اس موقع پر جبریل حضور کی شکل لے کر آئے تھے. اللہ تعالیٰ جس شکل میں اللہ کے نبی کو بھیجنے والا تھا اسی شکل میں جبریل امین تشریف لائے. اب جو نقطہ کھولا ہے اس پر, اب جو بات کھولی ہے یہ نقطہ ہے, کوئی تشریح نہیں ہے, کوئی علت نہیں ہے, کوئی نصوصی مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کے قلب پر ایک عروج ہوا, اس کو کھولا. فرمایا کہ اگر یہی تشریح لی جائے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی علیہ السلام کے روحانی بیٹے ہو گئے. ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کی شکل میں آئے جبریل تو آپ کے روحانی بیٹے ہوئے, اور یہ مسئلہ مسلم ہے کہ باپ کی ملکیت پر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے, اس کو جب کوئی تباہ کرتا ہے, اس کو جب کوئی برباد کرتا ہے تو بیٹا ہی کھڑا ہوتا ہے اپنے باپ کی ملکیت کی حفاظت کے لیے. فرمایا یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر دجال آ کر کے جب ہاتھ ڈالے گا اور یاجوج ماجوج آ کر کے جب ہاتھ ڈالیں گے تو اللہ کے نبی کی اس امت پر ہاتھ ڈالنے کے موقع پر جن کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا وہ آپ کے روحانی بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اسی لیے کسی اور نبی کا انتخاب نہیں ہوا, عیسیٰ کا انتخاب اسی بنیاد پر ہوا. اور بیٹا جب کوئی کمال کا کام کرتا ہے تو باپ اپنی آغوش میں لے لیتا ہے. شیخ عبد الغنی فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا تو حضور کی پروش میں دفن ہوں گے, معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب اپنی آغوش میں لے لیں گے. یہ بہت عجیب و غریب نقطہ ہے, اور اس کو حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں بھی ایک جگہ پر مفصل طریق پر نقل کیا ہے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر دنیا میں کامل و مکمل کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے. اس انسان کو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اس کی آخری کڑی سلسلہ نبوت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ہر طرح پر سنبھالا, علمن بھی, تعلیمن بھی, عملن بھی, اخلاقن بھی, تمام طرح پر سنبھالا. کبھی جمال سے سنبھالا, کبھی جلال سے سنبھالا. یہ عجیب بات ہے, اللہ کے نبی کے ایک ہاتھ میں, دائیں ہاتھ میں آفتاب ہے اور بائیں ہاتھ میں چاند ہے. یہاں آفتاب اور چاند سے ظاہری آفتاب نہیں, اللہ کے نبی کے دائیں ہاتھ کے اندر, رائٹ ہینڈ کے اندر, سیدھے ہاتھ کے اندر اللہ کے حبیب کے قرآن کا آفتاب ہے, اور بائیں ہاتھ میں قلب مبارک, احادیث مبارکہ ہے. اور ان دونوں کو آپ کے ہاتھ میں اس لیے دیا گیا کہ اللہ کا کلام جب اترا تو وہ جلال لیا ہوا ہے, اور اس جلال والے کلام کو یہ انسان برداشت نہیں کر سکتا. یہ جل جاتا, اس کے سینے جل جاتے, یہ پڑھ نہیں پاتا. ہم نے ثقیل کلام اتارا, بہت ثقیل کلام, بڑا بھاری کلام اتارا ہے, تم پڑھ نہ پاتے, تم اٹھا نہ پاتے. ارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے جب, اور آسمان ٹوٹ جاتا ہے, تو بھلا تم کون ہوا کرتے ہو کہ اس کلام مقدس کو اٹھا لو. اس لیے ہم نے اس کلام کو ڈائیورٹ کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر, اور قلب مبارک کے اندر ڈائیورٹ کر کے جمال کے ساتھ جب یہ قرآن نکلا تو یہ امت تلاوت قرآن کے بھی لائق بنی, یہ امت امن کے بھی لائق بنی. جلال قرآن کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا جمال مل گیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب کی زندگی میں بھی دونوں پہلو نظر آتے ہیں, جمال بھی ہے, جلال بھی ہے, جمال بھی ہے, جلال بھی ہے. جمال کا پہلو غالب ہے جلال کے مقابلے میں, اس لیے کہ رب کریم میں بھی جمال بھی ہے, جلال بھی ہے, لیکن اللہ میں بھی جمال کا پہلو غالب ہے. سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جمال کا پہلو غالب ہے. اس لیے محبت کا پیغام, رحمتوں کا پیغام, پرائوں سے بھی ملنے کا پیغام, اور اس انداز کا پیغام کہ یہودی بچہ آتا ہے, حضرت کو پانی پلاتا ہے, اس کے ہاتھ سے پانی پی رہے, بخاری شریف میں ہے, یہودی بچہ وضو کراتا ہے, حضرت اس کے ہاتھ سے وضو کر رہے ہیں, غیر مسلم آپ کے وہاں تشریف لاتے, آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا کھلاتے ہیں, ان کی دعوت کرتے ہیں, یہ سب رحمت کے پیغام ہے. اگرچہ آپ نے جلال کا پیغام بھی سنایا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر امت میں تخریف کرو گے, امت میں خلاف شرع کام کرو گے, چوری کرو گے, ڈکیتی کرو گے, کسی کو قتل کرو گے, تو پھر اس کی سزائیں بھی تمہارے اوپر نافذ ہوگی. ایک عورت کہا, ایک عورت کی چوری ثابت ہو گئی, اسامہ نے سفارش کی, یا رسول اللہ مالدار گھرانے کی عورت ہے, فدیہ لے کر مسئلہ نمٹا دیا جائے. حضور غصے ہو گئے, فرمایا تمام مسائل میں سفارش, اللہ کے حدود میں بھی سفارش, اور آقا نے جلال میں فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت وجہا, اے لوگو اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرے گی تو محمد اپنی بیٹی کا بھی حق کاٹ دے گا. جلال اور جمال دونوں کو ملا کر اس شریعت کا وجود دیا, اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے حقوق بیان فرمائے, جنوں کے بھی حقوق بیان فرمائے. روایتوں میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جنوں میں تبلیغ کرنے گیا تو جنوں نے مجھ کو, عبداللہ بن مسعود ساتھ ہے, فرمایا حضرت آپ کسی سے باتیں کر رہے تھے رات میں اور مجھے یہاں سے نکلنے کو منع کیا تھا, آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ فرمایا میں جنوں سے باتیں کر رہا تھا. تم نے سنی؟ فرمایا ہاں میں نے سنی. فرمایا جنوں نے مجھ سے شکایت کی کہ یہ جو انسان ہے وہ ہڈیوں کو ویسے ہی پھینک دیتے ہیں, کبھی اس کو استنجا میں ڈال دیتے ہیں, گندی جگہوں پر ڈال دیتے ہیں. فرمایا یہ تو ہمارا خوراک ہے, اس طرح نہ کیا جائے. اللہ کے حبیب نے صحابہ کو فرمایا ہڈیوں کو استنجا میں استعمال نہ کرو, گندی جگہوں پر نہ ڈالو, یہ تمہارے بھائی جناتوں کی خوراک ہے. جنوں کے بھی حقوق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے, اور بہت کھل کھل کر آقا نے فرمایا درختوں کے نیچے جو سوراخ ہے ان سوراخوں میں پیشاب نہ کرو, کبھی وہ تمہارے بھائی جنوں کا مکان نہ ہو. آپ نے جنوں کے حقوق بیان فرمائے اور بہت کھل کر ان کے حقوق کو بیان فرمائے, حتیٰ کہ علماء نے ان روایتوں کی روشنی میں ان روایتوں کی روشنی میں جنوں کے مسائل پر کتابیں لکھی. احکام المرجان یا احکام الجان یہ جنوں کے مسائل پر ہے, جو ایک حنفی عالم نے کتاب لکھی ہے اور اس میں مسئلہ بہت سارے لکھے. مثلا اس میں ایک مسئلہ لکھا کہ اگر جن امام بن جائیں تو اس کی امامت میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. اس میں مسئلہ لکھا ہے کہ ہاں نماز پڑھ سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ بھی مکلف ہے ہم بھی مکلف ہیں, تو مکلف کے پیچھے نماز ہو جائے گی. اس میں مسئلہ لکھا ہے کہ ہماری کوئی بچی ایک لڑکا لے کر آئی اور یہ دعویٰ کیا کہ میرا نکاح جن سے ہوا ہے اور اس سے یہ لڑکا پیدا ہوا, ہم اس بچے کو حلالی کہیں گے یا حرامی کہیں گے. اس میں لکھا ہے کہ یہ مسئلہ تو مسلم ہے کہ اس طرح کے مسائل ہوتے رہتے ہیں, لیکن ہم اس بچے پر حرامی کا فتویٰ دیں گے, اس لیے کہ وکیل کا ہونا شرط ہے, گواہوں کا ہونا شرط ہے, اور غیر جنس کا مسئلہ ہے. یہ نکاح تو ایسے ہی ہوئے جیسے کسی نے بیل سے نکاح کیا, گھوڑے سے نکاح کیا, اور بیل اور گھوڑے سے نکاح نہیں ہو سکتا, اسی طرح جن سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا, اس لیے اس اولاد کو حرامی قرار دی جائے گی. مستقل اس پر مسائل لکھے. جانوروں کے حقوق بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, ارشاد فرمایا جانوروں کے چہرے پر نہ مارو, اس کے سر پر نہ مارو. آقا نے فرمایا ایک بلی کو نہ کھلانے کی بنیاد پر عورت جہنم میں چلی گئی. آقا نے فرمایا ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا, حق تعالیٰ نے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی. ایک ہرنی آئی صحابی کے گھر پر بندی ہوئی ہے, اللہ کے حبیب وہاں سے گزرے, ہرنی نے اپنے ہونٹ ہلائے اور آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے. صحیح ترین روایت بیہقی نے نقل فرمائی, اللہ کے حبیب اس کے قریب گئے تو ہرنی کہنے لگی کہ اللہ کے حبیب یہ تمہارے صحابی میں اس کو پکڑ کے لے آئے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو دودھ پیتے بچے ہیں, وہ بل بلاتے رہے ہوں گے اور وہ ماں کے دودھ کے بغیر پریشان ہوں گے, آپ اس صحابی کو کہیے مجھے چھوڑ دے, میں ابھی دودھ پلا کر کے واپس آ جاتی ہوں. حضرت نے اس ہرنی سے کہا تو وعدہ کرتی ہے کہ واپس آئے گی؟ فرمایا بالکل وعدہ کرتی ہوں یا رسول اللہ, میں جھوٹ نہیں بولتی. اللہ کے حبیب نے صحابی سے فرمایا چھوڑ دو اس کو. وہ ہرنی گئی دوڑتی ہوئی, اب بچوں کو دودھ پلایا اور پھر واپس آ گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی سے جب یہی اپنے وعدے کی اتنی وفادار ہے تو تجھے تو اس سے زیادہ شفقت کرنا چاہیے, چھوڑ دے اس کو. صحابی نے ہرنی کو چھوڑ دیا. اللہ کے حبیب کے پاس ایک صحابی آئے اور ایک چادر میں ایک چڑیا کو لے کر آئے. یا رسول اللہ میں نے یہ چڑیا پکڑی, بچے تھے, چڑیا کے بچے تھے دو تین, وہ چادر میں بند تھے اور اس کی ماں اوپر گھوم رہی تھی اپنے بچوں کی وجہ سے اور بار بار قریب آتی تھی, بار بار قریب آتی تھی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے, کیا یہ ماں اپنے بچوں کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے فرمایا نہیں. تو فرمایا اس کو رحمت دینے والا تو میرا اللہ ہے اور رحمت تو اللہ کی ذاتی صفت ہے, پھر وہ اپنے بندوں کو کیسے جہنم میں داخل کرے گا, بشرطے کہ ان کے پاس ایمان ہو, ایمانی مایا ہو. پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا ان بچوں کو چھوڑ دے. بیہقی نے ایک روایت اور نقل فرمائی کہ ایک صحابی شکایت لے کر آئے, یا رسول اللہ میں رات میں سوتا ہوں تو کبھی کبھی میری اوتنی چلاتی ہے, بہت شور کرتی ہے, سونے نہیں دیتی. حضرت نے اوتنی کے پاس تشریف لے گئے, اس اوتنی نے کہا یا رسول اللہ شکایت صحیح ہے, یہ مجھ پر حمالی کرتا ہے, مارکیٹ میں یہاں سے وہاں سامان لے جاتا ہے, کبھی کبھی رات دیر تک کام کرتا رہتا ہے, یہ بھی تھکا ہوا میں بھی تھکی ہوئی, رات میں مجھ کو آ کر باندھ دیتا ہے اور یہ سو جاتے ہیں, یہ سوچ کر تھکا ہوا ہوں بعد میں اٹھ کر عشاء کی نماز پڑھ لوں گا, اس کی آنکھ لگ جاتی ہے, رات ایک حصہ گزر جاتا ہے, مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی نماز قضا نہ ہو جائے, تو میں چلانا شروع کرتی ہوں یا رسول اللہ تاکہ یہ اٹھ جائے اور عشاء کی نماز پڑھ لے, بس اس کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے میں چلاتی ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا جب ایک اتنی اپنے مالک کی اتنی وفادار ہے تو پھر اپنا رب اپنے وفادار بندوں کے ساتھ کتنی وفاداری کرتا ہو. آقا نے جانوروں کے بھی حقوق دیے اور انسانوں کے حقوق تو کھول کھول کر بیان فرمائے. ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. حجت الوداع کا یہ خطبہ قیامت تک روایتوں میں چمکتا رہے گا. آقا نے فرمایا یاد رکھو جیسے کعبۃ اللہ کی حرمت, مکے کی حرمت, یوم عرفہ کی حرمت اور اسی کے ساتھ ساتھ ذی‌الحجہ کی حرمت جیسے اس کی حرمت ہے, ایک مسلمان کی عزت بھی اتنی ہی محترم ہے, ایک مسلمان کا مال بھی اتنا ہی محترم ہے, ایک مسلمان کی عزت بھی اتنی ہی محترم ہے, ایک مسلمان کا خون بھی اتنا ہی محترم ہے. کسی کے مال کو بلا وجہ نہ لوٹنا, کسی کا خون بلا وجہ نہ گرانا اور کسی کی عزت کو بلا وجہ نہ لوٹنا. میرے بھائیوں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کھول کھول کر انسانیت کے حقوق بیان فرمائے. یہ تمام کے تمام حقوق انہی مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. یہ جو دینی قلعے ہیں جو بظاہر خستہ حال میں نظر آ رہے ہیں, مولانا ابو الکلام آزاد جب وزیر تعلیمات بنے تو علی گڑھ یونیورسٹی میں گئے. اس وقت نہیں ہے ورنہ میرے اکابر کی میں داستان کھولتا. ہمیں غیروں سے شکایت نہیں, ہمارے اپنے ہمارے اکابر کی تاریخ سے بھولے ہوئے ہیں. کبھی تم نے پڑھی اپنے اکابر کی تاریخ کہ 1857 سے لے کر ہمارے اکابر نے کیا قربانی دی؟ پوچھو ہمارے نونہالوں سے, جوانوں سے. ان کو ایکٹرز کے نام معلوم ہوتے ہیں, ان کو کھلاڑیوں کے نام معلوم ہوتے ہیں, لیکن اس دیش کی قربانی دینے والے ہمارے اکابر کے نام کا تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیسے قربانیاں دی. حضرت شیخ الہند کو مالٹا کی جیل میں جب ڈالا گیا تو حضرت مدنی نے مر اللہ مرکزہ بھی ساتھ تھے, کوئی جرم نہیں تھا حضرت مدنی کا, لیکن استاد کی وجہ سے ساتھ گئے. قتل تو کر نہیں سکتے تھے, پھانسی تو دے نہیں سکتے تھے, اس لیے کہ جرم ثابت نہیں ہوا تھا. کیا ہوا؟ ایک زہریلا سانپ آپ کے روم میں چھوڑ دیا تاکہ رات میں یہ لوگ اٹھے, سانپ کاٹ لے, یہ لوگ مر جائیں. تہجد کے لیے جب اٹھے تو حضرت مدنی نے چراغ جلایا, موم بتی جلائی, دیکھا کہ سانپ ہے. حضرت شیخ الہند سے فرمایا کہ حضرت سانپ ہے کونے میں بیٹھا ہوا. تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا وہ بھی مخلوق ہے, ہم بھی مخلوق ہیں, ہمیں اپنا کام کرنا ہے, ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے, تہجد کی نماز پڑھی, اس کے بعد ذکر میں مشغول ہوئے. واقعات اکابر نامی ایک کتاب ہے, اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ الہند اور حضرت مدنی جب اللہ پر ضرب مارتی تھی تو وہ سانپ بھی اپنا سر اٹھا کر زمین پر پتکتا تھا. یہ کرامت ہے شیخ الہند کی. اور جب ذکر پورا ہوا تو سانپ روم سے نکل کر چلا گیا. حقیقت یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آج ہم سارے لوگوں کو یہ المیہ ہے کہ ہمیں جلائے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, کاٹے جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ یہ معاملات ہیں, لیکن کبھی یہ بھی تو سوچو کہ ہم نے بھی تو اپنے رب سے غداری کی ہے, ہم نے بھی تو اپنے نبی سے بے وفائیاں کی ہے. سنتیں ہماری ہم نے بازاروں میں بیچ دی, جھوٹ ہماری زبانوں پر عام ہے, عیاشیاں ہمارے جوانوں میں دیکھ لیجیے, بے وفائیاں, دغا, فریب, ہمارا مارکیٹ مسلمانوں کے جھوٹ اور فریب سے بھرا ہوا ہے. ہم نے بھی تو بے وفائیاں کی, ہم نے بھی تو اپنے رب سے غداریاں کی. شکایت ان کی نہ کرو, اپنی شکایت کرو. ہم مردہ ہو چکے ہیں اور مردہ کو جلایا ہی جاتا ہے. زندہ بنو, اور زندہ بنو گے قرآن سے, اور زندہ بنو گے نبی کی تعلیم سے. اگر نبی اور قرآن کی تعلیم سے روح آ گئے تو خدا پاک کی قسم پھر اللہ انہی لوگوں کو قدموں میں جھکائے گا, پھر اللہ انہی کو قدموں میں جھکائے گا. تو ہمارے اکابر کی تو ایک بہت بڑی تاریخ ہے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی کرنا حرام ہے. لاہور کی کورٹ سے پکڑ وارنٹ نکلا, اس وقت تو ایک تھا ملک, لاہور کی کورٹ میں حضرت کو حاضر کیا گیا اور چاروں طرف انگریز پولیس کھڑی ہے اور جج پوچھ رہا ہے کہ حسین احمد تم نے یہ فتویٰ دیا ہمارے خلاف کہ ہماری فوج میں مسلمان بھرتی نہ کریں, تم جو ہے مذہبی تعصب برت رہے ہو, کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ تو حضرت مدنی کا جملہ لاہور کی کورٹ میں تھا, کسی کو اللہ وہاں نصیب کرے تو آج بھی وہ جملہ وہاں لکھا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا فتویٰ دیا تھا, دیتا ہوں اور مرتے دم تک دیتا رہوں گا. تو جس پوچھ رہا ہے انجام معلوم ہے، انجام معلوم ہے اس کا؟ تو حضرت مدنی کے ہاتھ میں تھیلی تھی، اس میں سے حضرت نے اپنا کفن نکالا اور حضرت نے فرمایا انجام معلوم ہے، پھانسی ہے، حسین احمد اپنا کفن ساتھ لے کر چلتا ہے. ہمارے اکابر کی داستانیں ہیں، ہم ہی بھول گئے تو ان لوگوں کو کہاں سے ہمارے اکابر کی داستانیں یاد ہوگی؟ ہم ہی بھول گئے. گاہے گاہے باز کا ایک قصے پانی نہ رہا. اور میں علماء سے بھی گزارش کروں گا اپنے جمعہ کے خطبات میں اپنے اکابر کی زندگیوں کو دہرایا جائے، ان کے واقعات کو بیان کیا جائے، تاکہ مسلمانوں کو، مسلمان جو ہے اس ملک میں بزدل نہ بنے، اور مسلمان جو ہے اس ملک میں یہ نہ سوچے کہ ہمارا کوئی نہیں. نہیں، ہمارے برادران وطن نے جتنی قربانیاں دی ہیں اس سے زیادہ قربانیاں یا کم سے کم اس کے برابر قربانیاں مسلمانوں نے بھی دی. تو خیر، میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد جب وزیر تعلیمات بنے تو علی گڑھ یونیورسٹی میں تشریف لے گئے اور وہاں ایک تقریر فرمائی، خطبہ دیا. اس خطبے میں بچوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے بینچز پر بیٹھ کر پڑھنے والے میرے عزیزو، اے بینچز پر بیٹھ کر پڑھنے والے میرے عزیزو، تم بھی تعلیم حاصل کر رہے ہو اور دیوبند میں فتح پرانی چٹائیوں پر بیٹھ کر بھی کچھ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن تمہاری تعلیم اور ان کی تعلیم میں فرق یہ ہے کہ تمہاری تعلیم سے دو روتی اور دو بوتی کے مسئلے حل ہوتے ہیں، ان کی تعلیم سے قبر اور آخرت کے مسئلے حل ہوتے ہیں. یہ مولانا کا بیان ہے، یہ انہیں جھونپڑوں میں رہ کر فتح پرانی چٹائیوں پر بیٹھ کر اللہ اللہ کے رسول کا فرمان پڑھتے ہیں. اور میں صاف صاف کہتا ہوں، کسی کالج، کسی ہائی اسکول، کسی اسکول، کسی یونیورسٹی میں یہ تعلیم نہیں ملے گی کہ باپ کی خدمت کرو، ماں کی تعظیم کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، ملک کی وفاداری کرو، کہیں تعلیم نہیں ملے گی. تعلیم اگر یہ ملے گی تو انہی مدارس میں ملے گی، انہی مدارس میں ملے گی. یہ دین کے قلعے ہیں، یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے. اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی ابتدائی آیات پڑھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دنیا کے تمام کلاموں میں شک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا واحد کلام ہے جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ. اور اس قرآن پر چلنے والوں کو اللہ نے فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں، اولئک هم المهتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. حق تعالی اس چمن کو آباد رکھے اور اس چمن میں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو خوب اخلاص سے پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے منتظمین ہمارے بھائی الیاس، ان کے اولاد مولانا سلیمان صاحب اور جو اور کارکنان ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، حق تعالی ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. اور اس کی پرانی عمارت جو جرجریت بن چکی ہے، اللہ کرے کہ حق تعالی تمہارے دلوں میں اور امت کے دلوں میں کوئی بات ڈالے اور اللہ کے نبی کے مہمانوں کے لیے کوئی صحیح نظام بنایا جائے. آج ہم سب اپنے مکانوں کے بعد میں سوچتے ہیں کہ شاندار ہو، تو اللہ کے نبی کے مہمانوں کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے. حق تعالی شان ہو اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے اور ہم تمام کو بھی مرتے دم تک دین مبین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ جانتے ہیں آواز بھی لڑکھڑائی ہے، کھوکھلی آواز ہے، مسلسل کئی دنوں سے جلسوں میں چل رہا ہوں، نہ رات میں پورا سونا ملتا ہے نہ دن میں سونا مل رہا ہے. تاہم اللہ تعالیٰ کی یاری مددگاری ہے کہ کچھ نہ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. یہ سوچ کر کہہ دیا کرتا ہوں شاید کسی کو عمل کی توفیق ہو اور حق تعالیٰ میرے لیے باعث نجات بنا دے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. شبنم صاحب کی بات پر مجھے کچھ کہنا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا، ورنہ مضمون تو پورا انہی کی بات پر آیا تھا. اللہ کے نبی کی سفارش پر پورا مضمون میرے دل و دماغ میں گھوم رہا تھا جب وہ اشعار پڑھ رہے تھے نا. میں نے کہا کہ ماشاءاللہ شبنم ہی برسا رہے ہیں، شبنم صاحب جو ہے وہ شبنم برسا رہے تھے. اور حدیث شریف میں شبنم کی، قرآن میں شبنم کی تعریف فرمائی اللہ نے، چوتھے پارے میں ہے، فرمایا کہ جب اخلاص والا کوئی کام کرتا ہے نا تو اللہ اس کی مثال دیتا ہے کہ جیسے بہترین قسم کی کھیتی ہو
اس پر ہلکی سی شبنم برسے تو بھی وہ کھیتی آباد ہو جاتی ہے. تو یہ بہترین قسم کی کھیتی ہے. شبنم صاحب کی ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی تو اس کی وجہ سے لوگوں کی کھیتیاں آباد ہو رہی تھی. بڑے محبتانہ انداز کے اثار تھے. وہ آپ نہیں سمجھو گے, وہ حدیث کے اشارات تھے جس میں حدیث شریف کے اشارات کیے گئے تھے, جس میں شفاعت کے اشارات. تو وہ شفاعت کی ساری روایتیں جو ہیں میرے دل و دماغ میں گھوم رہی تھی اور اس پر ایک بات ذہن میں آئی, چلو عرض کر ہی دوں, بہت کام کی بات ہے, کہ قیامت کے دن سارے انبیاء کے پاس یہ لوگ جائیں گے, سارے لوگ جائیں گے, آدم, نوح, صالح, سیس, عیسیٰ, موسیٰ علیہ السلام, سب کے پاس جائیں گے, سفارش کیجئے سفارش کیجئے سفارش, سب منع کریں گے, نفسی نفسی جاؤ بھائی, ہمارے ہی ٹھکانے نہیں آتے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, جاؤ. اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے, حضرت سفارش فرمائیں گے. اب یہ مسئلہ تو مسلم ہے کہ حضرت ہی سفارش کرنے والے ہیں. دنیا میں حضرت بتا کر گئے ہیں یا نہیں کہ میں سفارش کروں گا؟ لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر, تاریخ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا, کوئی فخر نہیں, اور میں سفارش کروں گا, اللہ کے سامنے سجدے میں جاؤں گا, اللہ مجھے کہے گا ارفع راسک, سل توتا وشفا تشفع, اٹھاؤ سر, مانگو محمد مجھ سے, میں تمہاری مانگ کو پوری کروں گا. اللہ کے نبی نہ حسنین کو مانگیں گے نہ فاطمہ کو مانگیں گے, کسی کو نہیں, اگر مانگیں گے تو امت کی سفارش کو مانگیں گے کہ اللہ جلی حساب شروع ہو جائے, جلی حساب شروع ہو جائے. اور ترمذی شریف میں تو عجیب روایت ہے, آقا کو جب پوچھا گیا, حضرت انس سے پوچھا, اللہ کے حبیب اتنے بھیڑ بھاڑ میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں, 10,000 کا مجمع ہوتا ہے تو آدمی نہیں ملتا, تو آدم سے لے کر قیامت تک اربوں خربوں کہاں تلاش کریں گے؟ حضرت نے فرمایا پیارے انس, مجھے 3 جگہوں پر تلاش کرنا, یا تو میں جہاں ترازو رکھی ہوگی میں کھڑا کھڑا دعا کر رہا ہوں گا, اے اللہ میری امت کے نیکیوں کے پلزے کو جھکا دے, میری امت کے نیکیوں کے پلزے کو جھکا دے, یہ جہنم میں نہ جائیں, وہاں نہ ملو, تو پھر تو مجھے تلاش کر لینا کہ میں حوض کوثر پر میری امت کے پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں گا, اور وہاں بھی نہ ملو تو تم مجھے تلاش کر لینا دہکتی آگ اور جہنم کے کنارے پر, جہاں سارے لوگ بھاگتے ہیں, میرا نبی وہاں کھڑا کھڑا دعا کر رہا ہوگا, اللہم سلم سلم, اللہ میری امت کو صحیح سلامت گزار دے, یہ گرنے نہ پائیں, یہ گرنے نہ پائیں, یہ گرنے نہ پائیں. تو اللہ کے حبیب کے حصے میں شفاعت لکھی ہے, مسلم مسئلہ ہے, آپ خود بیان کر کے گئے ہیں دنیا میں, تو پھر قیامت میں اللہ پہلے ہمارے دلوں میں ڈال کر اور انبیاء کے پاس کیوں بھیجے گا؟ سیدھے سیدھے حضور کے پاس کیوں نہیں بھیج دے گا؟ یہ جاؤ محمد کے پاس, یہ کام ہوگا, اتنا وقت ہمارا بیکار ہوگا اس وقت, یہ تو میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی, کیوں آخر اللہ دل میں یہ نہیں کہے گا جاؤ محمد کے پاس؟ قربان جائیے. اللہ مشبر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فت الملہم شرح مسلم میں اس پر لکھا ہے, حضرت فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر سیدھے سیدھے آقا کے پاس بھیج دیتے تو آقا کے مقام کا پتہ نہ چلتا, اس لیے کہ اس شفاعت میں تو اور بھی امتیں ہوگی, یہود بھی ہوں گے, عیسائی بھی ہوں گے, صالح کی امت بھی ہوگی, سبھی ہوں گے. اب اگر ڈائریکٹ حضور کے پاس چلے جائیں تو شاید کوئی یہودی یوں کہہ لے اس میں کیا کمال, موسیٰ کے پاس جاتے تو موسیٰ بھی سفارش کرتے, عیسائی کہے عیسیٰ کے پاس جاتے تو سفارش کرتے, اللہ سب کے پاس پہلے بھیج کر نفی کروائے گا تاکہ آقا کے مقام کا پتہ چلے. حضور کا منصب کھولنا مقصود, حضور کا مقام کھولنا منصوب. اللہ اس پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش سے ہم سب کو محظوظ فرمائے. ہمارے عمل پر تو کوئی اعتماد نہیں ہے, آپ کی سفارش ہی پر اعتماد ہے کہ اللہ کا حبیب ہمیں ہاتھ پکڑ کے ہمیں جنت میں لے جائے اور جہنم سے ہماری حفاظت ہو جائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی درود شریف پلنے. دیکھو دعا کے بعد بھاگے نہیں, نماز باقی ہے عشاء کی, اصل تو عشاء کی نماز ہمیں پڑھنا ہے, اور پھر نماز سے پہلے نماز کے بعد
اور نماز ابھی فوراً 10 منٹ میں جماعت کھڑی کر دی جائے تاکہ پیٹ میں چوہے جو گھومتے ہو بھاگ جائے, اور نماز کے بعد فوراً کھانا ہے, اور بیچاروں نے بڑی محبت سے نظام کیا ہے اس لیے کھانا کھا کر جائیں, اور یہاں سے عہد لے کر جائیں کہ ہم نمازوں کے پابند رہیں گے, ہم سچ بولنے والے بنیں گے, ہم معاشرے کی اصلاح کی فکر کریں گے, خود بھی غلط کام نہیں کریں گے, دوسروں کو بھی غلط کام کی طرف نہیں بلائیں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, قصوروں سے درگزر فرما, سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما. اللہ اس مدرسے کو قبول فرما, مدرسے کی در و دیوار کو قبول فرما, مدرسے کے معلمین متعلمین منتظمین اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے سبھی کو قبول فرما, اس کی مدد کرنے والوں کو قبول فرما, ہمارے مدارس کی حفاظت فرما, مکاتب کی حفاظت فرما, اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما, مرکزوں کی حفاظت فرما, دین کے داعیوں کی حفاظت فرما, عوام خواص کی حفاظت فرما, علماء صلحاء کی حفاظت فرما, مرد و عورت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, سب کی حاجتوں کو پورا فرما, سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما, سب کے کاروبار میں رحمت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو حلال روزی عطا فرما, حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما, سب کی کھیتیوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں ہے اللہ نجات عطا فرما. اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما, کینسر سے حفاظت فرما, برین ہیمریج سے حفاظت فرما, فالج اور نقلے سے حفاظت فرما. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما, ہمارے اللہ شاگردوں کی مغفرت فرما, اللہ ہمارے اقابر کی مغفرت فرما. الہ العالمین ہماری بیوی بچوں کی مغفرت فرما, ہمارے متعلقین رشتے داروں کی مغفرت فرما. اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اللہ بہت مبارک مہینہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے, اللہ یہ رمضان کا مقدمہ ہے, ہمیں اس مبارک مہینے میں آئندہ مہینے کی تیاریوں کی توفیق عطا فرما, ہمیں اپنے دلوں کو مجلہ منور کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں نمازوں کا سرور عطا فرما, ہمیں سجدوں کا کیف عطا فرما, ہمیں تلاوت قرآن کا ذوق عطا فرما, ہمیں ذکر کی مستی نصیب فرما, ہمیں ذکر کی حلاوت عطا فرما. گناہ کرتے کرتے اللہ دل سیاہ ہو چکے ہیں, اللہ حضرت اسود پہ پتھر ہے, جب اس انسان کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا تو ہمارا دل تو گناہوں سے کتنا کالا ہو چکا ہوگا. اللہ اسے منور فرما دے, اللہ اسے منور فرما دے, اللہ اسے منور فرما دے, ہمارے دلوں کو صاف ستھرا فرما دے. اللہ اس میں تیری تجلی کو اتار دے, تیری محبت کو اتار دے, تیرے حبیب کی سچی پکی محبت نصیب فرما دے, آپ کی سنتوں پر چلنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما. اللہ اس مدرسے کی تمام ضروریات کو دست غیب سے پورا فرما, داخلی خارجی فتنوں سے ہمارے مدارس مکاتب کی پورے پوری حفاظت فرما. الہ العالمین جو مانگا عطا فرما, جو نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, اولاد والوں کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما, نکاح والوں میں محبتیں نصیب فرما. اللہ جن کی اولاد باغی بن چکی ہے, اپنے ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کی اللہ توفیق عطا فرما. ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ حضرت کے فیض کو عام اور کام فرمائے. محترم حضرات, انشاءاللہ عشاء کی جماعت 10:40 پر ہوگی, اور نماز کے بعد متصلن ہی کھانا ہوگا, لہذا تمام مہمان سے گزارش ہے کہ نماز پڑھ کر کھانا تناول فرما کر ہی گھر تشریف لے جائیں.